یہ ہے, تم چپ چاپ اس پر عمل کر لینا. یہ وہ ساری صورتحال ہے جس صورتحال کی بنا پر دنیا کے قانون سازی کرنے والی قومیں افراد حیرت زدہ ہیں کہ مسلمانوں کے پاس مکمل قانون ہے اور عجیب و غریب قانون ہے. وہ جب قانون بنانے بیٹھتے ہیں تو اتنے پریشان ہو سمجھ میں نہیں آتا ہے. ایک آدمی کی وفات ہو گئی, وفات ہونے کے بعد اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں, دودھ پیتے بچے ہیں, جوان بیوی ہے اور جوان بہنیں ہیں. بتائیے اس کی وراثت کا حقدار زیادہ کون ہے؟ دیکھیں گے بوڑھے ماں باپ کو تو ملنا چاہیے انہیں, وہ تو بےچارے بوڑھے ہو چکے ہیں. دیکھیں گے نابالغ چھوٹے بچوں کو, ملنا چاہیے ان چھوٹے بچوں کو, ان کا کیا ہوگا آئندہ؟ دیکھیں اس کی جوان بیوی کو, ملنا چاہیے اس جوان بیوی کو ہی, اس بیچاری کا کیا ہوگا؟ دیکھیں گے اس کی جوان بہنوں کو, ان کا کیا ہوگا؟ ملنا چاہیے اسے ہی. کریں فیصلہ. یہاں یہ جو گورنمنٹ دیتی ہے ایکسلریشن ریلیف, آج تک گورنمنٹ کے ماہرین فیصلہ نہیں کر سکے کس کو کتنا دیں گے. وہ جب سر چڑھ جاتا ہے مسئلہ, پھر بعد میں کہتے ہیں شراس پر چوکے سے شریعت سے جا کر پوچھو کس کو کتنا ملے گا. بھائی دے رہے ہیں آپ, آپ ہی بتائیے کس کو کتنا دیں گے. وہاں فیس نہیں کر پاتے. وہاں جو ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے پاس ایک مسئلہ آیا, ایک شخص نے اپنی بیوی کو بچپن میں طلاق دی, وہ ابتدا میں ہی طلاق دے دی تھی. اس وقت عورت کے پیٹ میں بچہ تھا, وہ بیچاری چلی گئی, میکے میں اس کو بچہ پیدا ہوا, زندگی بھر اسی نے اس بچے کو پالا, باپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں اسے. اب جب پوچھا ہی نہیں اسے, اس کے بعد پھر یہ بچہ بڑا ہو گیا, بڑا ہونے کے بعد پھر وہ کسی حادثے میں آ گیا اور وہ فورسز کی گولی سے مارا گیا, کس کی گولی سے مارا, مر گیا. مر گیا تو اب اس کو ایکسکریشن ریلیف ملا. وہ جو ریلیف ملا تو باپ صاحب زندہ ہو گئے. کہا کہ صاحب میرا حصہ ہے. کتنا حصہ ہے؟ کہا میں اس قرآن دیوا, مجھے قرآن دیتا ہے. اب وہ جو افسر تھا وہ کہہ رہا ہے ہاں یار قرآن میں تو ہے, باپ کو تو زیادہ ہی ملے گا, ماں کو تو بہت کم. ماں کہتی ہے جی آج تک تجھ نے کبھی پوچھا ہی نہیں اس کو, یہ آج کیسے زندہ ہو گیا. ٹھیک. افسر کہتا ہے پوچھو جی مفتیوں سے جا کر, وہ بتائیں گے آپ کو کیسا. مفتیوں کے پاس آ کے جی ہم اگر بتائیں گے اسلامی اصول, اسلامی اصول یہ ہے کہ آدمی کی وراثت جب تقسیم کی جاتی ہے تو وراثت پہ باپ کو اتنا ملتا ہے, ماں کو اتنا ملتا ہے, مگر یہ بچے کی وراثت تھوڑا ہی ہے تو گورنمنٹ امداد دے رہی ہے, یہ بچے کی وراثت نہیں. وراثت اس مال کو کہتے ہیں جو مال آدمی کا خود کا کمایا ہوا ہے, اس کو مال کہتے ہیں. ایک آدمی آتا ہے کہنے لگا جی ہم ایک عجیب و غریب چیز بیچ رہے ہیں, آپ ہمیں بتائیے ہم بیچیں یا نہ بیچیں, پیسہ بہت مل رہا ہے. کیا بیچ رہے ہیں صاحب؟ جی ہم بیچ رہے ہیں گڈ ویل. شہر کے لوگ سمجھ جائیں گے, گاؤں والوں کو سمجھانا پڑتا ہے. کیا یہ پراپرٹی ہے؟ یہ کہ نہیں. بکتی ہے کتنی مہنگی؟ اب بہت مہنگی. کیا جی میں نے ایک لفظ پر محنت کی ہے, لفظ پر محنت کرتے کرتے اس لفظ کو مشہور کر دیا, یہاں تک اس لفظ کی ویلیو بن گئی, اس لفظ کی بنیاد پر چیزیں خریدی جاتی ہیں, اس لفظ کی بنیاد پر ہماری حیثیت ہی کچھ اور ہو گئی ہے. اب دوسرا آدمی کہتا ہے یہ نام مجھے دے دو, لفظ وہ مجھ سے مانگ رہا ہے. میں اس پر اسے کہہ رہا ہوں کہ مجھے 5 لاکھ روپے دے دو. تب کوئی کمپنی لے لیجئے, فرض کیجئے ایک کمپنی ہے, اس کمپنی کا نام کیا رکھیں گے ہم؟ سندس. میں عام کمپنی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں, سندس. مثلاً ایک شخص نے قالین بنانے کا کارخانہ کمپنی بنائی, اس کمپنی کا نام اس نے رکھا سندس. سندس قرآن کا لفظ ہے, سندس اس نے نام رکھا اور مشہور ہو گیا اور دنیا کی قومیں جو ہیں وہ سب سندس کا قالین, سندس والوں کا قالین لیں گے ہم. اس کے بعد یہ دوسرا قالین والا آ کر کہتا ہے یہ سندس مجھے دے دو, اس نے اس کو رجسٹرڈ بھی کرا لیا ہے. یہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے 10 لاکھ روپے میں. 10 لاکھ بہت کم ہے, 10 لاکھ تو کچھ بھی نہیں ہے سندس کی قیمت. یہ کہتا ہے یہ 10 لاکھ روپے مجھے خریدنا لینا جائز ہے ناجائز؟ جی جائز ہے, مگر یہ تو پراپرٹی نہیں ہے, یہ تو لفظ ہے. جی مگر میری جو اس پہ محنت لگی ہے وہ جی محنت کے نتیجے میں یہ مال تو نہیں بنا ہے. اچھا جس کا تو پہلے مال کی ڈیفینیشن لانی ہے, تو مال کی ڈیفینیشن لانی ہے کہاں سے؟ ماہرین مالیات سے, اقتصادیات میں جا کر کے, تب پتا چلے گا یہ مال بن جاتا ہے یا نہیں. ان تمام مرحلوں سے جب امت گزر رہی, وہ ایک طبقہ گزرا ہے اور انہوں نے ان تمام مرحلوں سے گزرنے کے بعد اسلام کو مکمل کیا. اس طرح سے ہم کہتے ہیں اسلام مکمل. تو قانون کہاں سے بنتا ہے؟ نمبر 1 قرآن, نمبر 2 حدیث, نمبر 3 اجماع امت, نمبر 4 اجتہاد یعنی قیاس, نمبر 5 عرف اور عادت, نمبر 6 شرائع ما قبل پچھلے نبیوں کی شریعت, نمبر 7 مصالح مرسلہ. مصالح مرسلہ, قانون ہونا چاہیے یوں, مگر امت کی آسانی کے لیے قانون بنایا جاتا ہے یوں. امام مالک کہتے ہیں یہ مستقل اصول ہے, اس کے نتیجے میں آپ کو قانون بنانے ہوں گے. کیا بننا چاہیے؟ یوں. اس کو چھوڑ کر کے ہم بنا رہے ہیں ایسے. بچہ مرغی انڈا دیتی ہے، یہ انڈا مرغے والوں کو ملے گا یا مرغی والوں کو ملے گا؟ کہ یہ مرغی والوں کو ملے گا. گائے دودھ دیتی ہے، یہ بیل والوں کو دودھ ملنا چاہیے یا گائے والوں کو؟ جی گائے والوں کو. گائے نے بچہ دے دیا، یہ بچہ جو ہے یہ گائے والوں کو ملنا چاہیے یا بیل والوں کو؟ جی گائے والوں کو. مرغی نے بچہ نکالا، انڈے سے بچہ نکلا اور مرغی نے نکالا، یہ مرغی کا نکلا ہوا بچہ یہ مرغی والوں کو ملے گا یا مرغے والوں کو؟ کہ جی مرغی والوں کو. بہت اچھا. اور عورت نے بچہ دیا، وہ بھی دے دیجیے باپ والوں کو، وہ بھی دے دیا ماں والوں کو. جس طرح سے آپ نے یہاں اس فیمیل کا پروڈکٹ فیمیل ہی کو دے دیا، اسی طرح سے انسانوں میں یہ قانون کیوں نہیں ہے؟ تو یہ عجیب مسئلہ ہے کہ سب عورت بچہ پیدا کرتی ہے اور ساری مصیبتیں جھیل لیتی ہے، اس کے بعد بچہ باپ کو. یہ کیا ہو گیا؟ کیا پتا کیا ہو گیا؟ غرض یہ کہ یہ تو اس طرح سے امت کے ان ماہرین نے، اس ذہین قوم نے ان تمام مرحلوں سے بچا کر کے امت کو سارا قانون تیار کر کے دے دیا. اب عام مسلمان کا کام کیا ہے کہ صاحب ہم نے آپ کو روٹی پکا کر کے دے دی ہے، زمین سے اناج کیسے نکلا، اس اناج کو ہم نے صاف کیسے کیا، اس کو ہم نے پیسا کیسے، پیسنے کے بعد پھر ہم نے اس کو آٹا کیسے بنایا، آٹا بنانے کے بعد پھر گوندا کیسے ہے، اور گوندنے کے بعد پھر کس قسم کی روٹی پکائی. آپ کو ان تمام جھنڈوں سے بچا کر کے آپ کے سامنے تو روٹی رکھ دی ہے، آپ کو تو صرف کھانے سے غرض ہے. اب آپ اگر یہ کہیں گے جی نہیں نہیں میں نہیں مانوں گا اس روٹی کو، میں تو خود ہی کروں گا، تو بہت اچھا، پھر زمین سے شروع کیجیے. یہ دراصل میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ جی اجتہاد کا دروازہ کس نے بند کیا، ہم بھی اجتہاد کریں گے. جی اجتہاد نعرہ لگانا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے لفظوں میں کہنا، لیکن جس وقت مشکلات میں پھنس جائیں گے کچھ نہیں پتا چلے گا وہاں کریں گے، حل ہی سمجھ میں نہیں آئے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا حل کیا ہوگا. عورت کے لیے پردہ کرنا کتنا لازم، انتہا لازم، بہت زیادہ ضروری. جی ٹھیک ہے، عورت کو اجازت ہے اپنا بدن اپنے باپ کے سامنے کھول گھر؟ بالکل نہیں کھول سکتی، اس کی فطرت بھی برداشت نہیں کرے گی، شریعت بھی اجازت نہیں دے سکتی. جی اپنے بیٹے کے سامنے کھول سکتی ہے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، اپنے بھائی کے سامنے کا بالکل نہیں. ٹھیک، اسی عورت کو کل جب وضع حمل کا کیس کھڑا ہو جاتا ہے، اس وقت عورت مجبور ہو جاتی ہے اجنبی مردوں کے سامنے جسم کے وہ نازک حصے کھولنے کے، جن نازک حصوں کے کھولنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور وہاں وہ کھول رہی ہے. بتائیے اجازت کیسے مل رہی ہے اس کو؟ جس کو جان بچانی ہے، ہاں ہم بھی سمجھتے ہیں جان بچانی ہے، جان بچانے کی بنا پر اجازت ملنی چاہیے، مگر وہ اصول بتائیے نا، ہے کہاں سے وہ اصول جس کے نتیجے میں؟ یہ تو آپ کی عقل کہہ رہی ہے جان بچانے کا معاملہ اہم ہے. ایک عورت یہ کہتی ہے جائے میری جان جائے، میں نہیں کھولوں گی، یہ خودکشی تو نہیں ہو جائے گی؟ اگر وہ مر گئی تو کیا ہم اس کو خودکشی کے زمرے میں تو نہیں لائیں گے؟ تم نے کیوں نہیں اجازت دے دی؟ جی میں دوائی استعمال نہیں کروں گا، کیوں نہیں کریں گے دوائی استعمال؟ اللہ جل شانہ کو شفا دینی ہوگی تو دے گا، نہیں دینی ہوگی تو موت آئے گی، میں دوائی استعمال نہیں کروں گا. اور اب بعد میں مر گیا دوائی نہ ہونے کے نتیجے میں، مر گیا دوائی نہ ہونے، تو خودکشی میں تو نہیں آئے گا. ایک آدمی خطرے کی جگہ پر کھڑا ہے، ہم اسے کہہ رہے ہیں بھائی ہٹ جائیے آپ کی جان کو خطرہ ہے، کہا جان کو خطرہ ہے، میرا ایمان مضبوط ہے، تقدیر پر میرا بھروسہ ہے، موت اگر آنی ہوگی تو آئے گی، نہیں آنی ہوگی نہیں آئے گی، میں یہیں رہوں گا. اور بعد میں گولی لگ گئی اور مر گیا، خودکشی میں تو نہیں آئے گا. اور ادھر سے خودکشی کرنے والا جو ہے وہ جہنم میں، حدیث میں موجود ہے. صحیح ہے، ایک آدمی کہتا ہے توکل، توکل کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ، کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے لہٰذا میں زہر پیتا ہوں. خالد بن ولید، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، زہر پیا تھا انہوں نے، مگر وہ کہاں خالد بن ولید کا ایمان، وہ تو دراصل وہ جو کافر کے ساتھ مقابلہ تھا، اس مقابلے میں جو گفتگو ہو رہی تھی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اللہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ لازم ہو جاتا ہے، اللہ چاہے گا تو اس زہر سے میں مر زندہ رہ سکتا ہوں، موت نہیں آئے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ پی کے دکھائیے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی، یا اللہ اگر میری موت طے ہوگی تب بھی میری موت کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیجئے تاکہ اسلام کی صداقت ظاہر ہو جائے. اور انہوں نے پیا وہ زہر کا گلاس، زہر کا پیالہ پیا، اور وہ زہر کا پیالہ رکھا ہی تھا اس لیے وہ بادشاہ کیا ہوا تھا، اگر صلح ہو گئی تو خوشی میں شراب پیوں گا، اور اگر صلح نہیں ہوئی تو میں زہر کا پیالہ پیوں گا مر جاؤں گا. عیسائی بادشاہ خالد بن ولید نے زہر کا پیالہ پیا، کب کبھی تاری ہوئی، کب کبھی تاری ہونے کے ساتھ ساتھ پسینہ آ گیا، اور پسینہ آنے کے ساتھ ان کا زہر پسینے کے ساتھ باہر ہو گیا، تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو. غرض یہ کہ اسلامی ماہرین نے اپنی انتہائی عجیب و غریب محنت کے نتیجے میں اس پوری مصیبت سے عام مسلمان کو محفوظ کر دیا ہے، اور اس طرح سے ہمارا قانون وجود میں آ گیا. اب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہیں، قرآن نے ان کو حلال نہیں کیا، حدیث نے حلال نہیں کیا، شریعت نے حلال کیا. بہت ساری چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں، قرآن میں بھی ان کے حرام ہونے کا فیصلہ نہیں، حدیث میں بھی حرام ہونے کا فیصلہ نہیں، اس کے بعد حلال ہونے کا فیصلہ نہیں، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں شریعت نے اس کو حرام کیا یا حلال کیا. مسلمان کو بھینس کا دودھ حلال ہے یا حرام؟ کیا حلال ہے؟ کس نے حلال کیا؟ قرآن نے تو نہیں کیا کہیں، حدیث میں بھی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی زبان مبارک پر بھی بھینس کا لفظ نہیں آیا. بھینس شاید دیکھی بھی نہیں حضور نے، عرب میں تھی بھی نہیں بھینس، اب کیسے اس کا دودھ حلال ہو گیا؟ پر قرآن نے اگر حرام کیا ہوتا ہم کہتے ہیں حرام، حلال کیا ہوتا ہم کہتے ہیں حلال، حدیث میں حلال کیا ہوتا تو ہم کہتے ہیں حلال. حرام کیا تھا کہا نہ قرآن سے فیصلہ کر رہے ہیں نہ حدیث سے، ہم تو فیصلہ کر رہے ہیں اجتہاد سے. اچھا کیسے اجتہاد سے فیصلہ کیا؟ کہ ہم غور کریں گے اسلام میں کون کون سے جانور ہیں جن کا گوشت اور دودھ اسلام نے حلال کر دیا، اور کون کون سے جانور ہیں جن کا گوشت اور دودھ اسلام نے حرام کر دیا. تو ہم نے لسٹ بنائی، نمبر ایک اونٹنی، نمبر دو گائے، نمبر تین بکری، نمبر چار بھیڑ، نمبر پانچ گھوڑی، نمبر چھ ایک جانور اور ہے جس کا دودھ اور گوشت حرام کر دیا گیا، وہ ہے گدھی، وہ ڈنکی کا مونس فیمیل. یہاں شہر کے لوگوں نے تو گدھا دیکھا بھی نہیں ہوگا، اس کا دودھ گوشت بھی حرام کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اب بھینس کو ہم کو اس میں کسی کیٹیگری میں داخل کرنا ہے، جس کے ساتھ شامل ہو جائے گا وہی اس کا بھی حکم لگ جائے گا. اب غور کرنا ہے، ایک طرح سے ماہرین حیوانات سے پوچھنا ہے کہ صاحب یہ بھینس جو ہے وہ کون سی کیٹیگری میں جاتی ہے، ایک طرح سے خود غور کرنا ہے. ظاہری علامتیں بھی دیکھنی ہیں، باطنی علامتیں بھی دیکھنی ہیں. ظاہری علامت کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھنا ہے بھینس گائے کی طرح سے کھاتی ہے یا گدھی کی طرح سے کھاتی ہے. صاحب گدھی کی طرح تو نہیں کھاتی ہے، گدھی تو دانے چباتی ہے اور بھینس جو ہے وہ گائے گھاس چباتی ہے. نمبر ایک. نمبر دو، گائے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ گھاس اندر اتارنے کے بعد پھر واپس نکالتی ہے، اور واپس نکالنے کے بعد وہ چبائے گی منہ میں. اس کے معدے کا سسٹم ایک منفرد نظام رکھتا ہے، وہ عام نہ انسانوں کا ہے نہ عام جانوروں کا ہے. وہ واپس نکالے گی، واپس نکالنے کے بعد یہاں کوئی اگر اینیمل ماہر ہوگا تو وہ جان سکتا ہے اس کو، وہ واپس نکال کر چبائے گی. گدھا اور گدھی ایسا نہیں کرتی ہے، بھینس بھی ایسا ہی کرتی ہے. تو گائے بھینس کی ایک اور علامت مل گئی جو گائے کے ساتھ مل رہی ہے. نیز گائے کا گوبر ٹھیک ویسا ہی ہوتا ہے جیسے بھینس کا گوبر، ویسا نہیں ہوتا جیسے گدھے کا گوبر. نیز گائے کے دودھ اور بھینس کے دودھ میں قریبی مشابہتیں پائی گئی، ان کا تجربہ تک کیا گیا، لیکن گدھے کے دودھ کے ساتھ مشابہتیں نہیں پائی گئی، تجربہ بھی کیا گیا. حالانکہ گدھے کے دودھ میں بھی کچھ خاصیتیں ہیں. یہ اور اس جیسے تمام بحثیں کرنے کے بعد انہیں فیصلہ کیا بھینس مثل گائے کے، لہذا جس طرح گائے کا گوشت حلال اسی طرح سے بھینس کا گوشت بھی حلال، جس طرح سے گائے کا دودھ حلال اسی طرح سے بھینس کا دودھ بھی حلال. اب آپ سوال کریں گے جی بھینس کا دودھ حلال ہو گیا قرآن نے کیا کہ جی نہیں، حدیث نے کیا کہ نہیں، پھر کس نے کیا کہ اجتہاد نے کیا. ہاں ہم نہیں مانتے اجتہاد، ہم تو قرآن حدیث پر عمل کریں گے. جی پھر تو شریعت مکمل ہوگی ہی نہیں، شریعت تو مکمل ہوتی ہے بر بنا اجتہاد. اجتہاد کے نتیجے میں وہ تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں جو مسائل قرآن و حدیث نے چھوڑ دیے. قرآن و حدیث نے کیوں چھوڑ دیے؟ اس لیے کہ امت کو تھوڑے بانج بنانا ہے، امت کو حرکت میں رکھنا ہے تاکہ وہ ایک ایک مسئلے پر غور کریں، اور جو نیا مسئلہ پیش آ جائے گا اس پر اجتہاد کرنے کے بعد وہ مسئلے کو حل کرتے رہیں. یہ تو اللہ نے بہت بڑا انعام دیا ہے امت کو، کیا کہ تم خود اجتہاد کرتے رہنا، تمہارا ذہن بانج نہیں بننا چاہیے، مفلوج نہیں ہو جانا چاہیے، تاکہ تم خود نئے مسئلے پر غور کرو گے اور غور کرنے کے بعد اس قرآن و حدیث کے اصولوں کی روشنی میں اس مسئلے کا بھی حل نکالو گے. اس طرح سے اسلام مکمل ہوتا ہے، اس طرح سے حلال و حرام کے فیصلے ہوتے ہیں، اس طرح سے فرض و واجب کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. اس لیے میں کبھی کبھی بتاتا رہتا ہوں. ایک دفعہ میرے سامنے میرے پاس مسئلہ آیا، ایک صاحب پوچھنے کے لیے آیا کہ جی ہم کو بچہ پیدا ہوگا اس کو چھ انگلیاں ہیں، ہم چاہتے ہیں ایک انگلی کاٹ دیں، یہ بتائیے جائز ہے ناجائز؟ تو سوچتے رہے یار پڑھا تو ہے نہیں یہ مسئلہ کہیں، ڈھونڈیں گے کتابوں میں لیکن ڈھونڈنے سے ملنے بھی نہیں لگا. چلو آپ خود ہی اجتہاد کرنے لگیں گے، تب خود کا اجتہاد وہ، یعنی ہم کس کھیت کے مولی ہیں، لیکن باہر سوچنا تو ہے. اب سوچتے رہے جی زائد انگلی کاٹنا جائز ہونا چاہیے، کیسے جائز ہونا چاہیے؟ جیسے ختنے کو کاٹتے ہیں وہ زائد چیز ہے، تو ختنے کا زائد حصہ جیسے کاٹ دیتے ہیں ایسے یہ زائد چیز ہے، اس کو بھی کاٹ دینا جائز. اور جیسے ناخن کا زائد حصہ کاٹنے کی اجازت ہے ایسے یہ بھی زائد حصہ ہے، یہ بھی کاٹنا ہے جائز. نمبر دو، کبھی خیال آنے لگا نہیں صاحب اس انگلی کو کاٹنے کی اجازت نہیں، جیسے یہ انگلی خون والی، ہڈیوں والی، گوشت والی، کھال والی ہے، اسی طرح سے وہ زائد انگلی، اس کے اندر بھی ساری چیزیں، اس انگلی کو کاٹنے کی اجازت نہیں، اس انگلی کو کاٹنے کی اجازت نہیں، نہیں 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 اس کے کاٹنے کی اجازت ہونی چاہیے کیونکہ وہ فطرت کے خلاف ہے، کیا ہے فطرت؟ یا فطرت انسان کی یہ ہے کہ اس کو پانچ انگلیاں ہونی چاہیے، مگر یہ کس نے فیصلہ کیا کہ فطرت یہ ہے کہ پانچ انگلیاں ہونی چاہیے؟ یہ ہے وہ، کبھی اس پہاڑ پر چڑھتے ہیں، کبھی اس پہاڑ پر چڑھتے ہیں، کبھی خیال آتا ہے جائز ہونا چاہیے، وجوہات یہ ہیں، یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ زائد انگلی ہے، یہ کھال کی ختنے کے کھال کی طرح اجازت ہونی چاہیے، بالوں کی طرح اجازت ہونی چاہیے، اور کبھی خیال آتا ہے نہیں نہیں جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اصل اسی تردد میں، وہ بےچارا ہر دو چار دن کے بعد آتا ہے، جی میرے بچے کا کیا فیصلہ ہوا؟ کہ جی کچھ بھی فیصلہ نہیں ہوا ابھی، وہ کہتا ہے جی وہ زیادہ بچہ زیادہ بڑا ہو جائے گا پھر ڈاکٹر مانے گا ہی نہیں، اور زیادہ خون نکلے گا، انفیکشن ہو جائے گا، آج کل وہ چھوٹا ہے جلدی کٹ جائے گی، جب نکلتا ہی نہیں تو ہم کیسے؟ خیر ہوتے ہوتے کتابیں بھی ڈھونڈتے رہے، مجھے اس قدر تعجب ہوا جب میں نے ایک دفعہ ڈھونڈنا شروع کیا تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے فتاوی عالمگیری، اورنگزیب عالمگیر نے اپنے زمانے میں ایک قانون کا مجموعہ تیار کرایا تھا، وہ عالمگیری کہتے ہیں، اس میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی بچے کی زائد انگلی ہو جائے اس کو کاٹنے کی اجازت ہے۔ میں کہا یار اس میں اجازت لکھی ہے، کیوں لکھی ہے یہ تو ان سے پوچھو، فی الحال ہم تو بچ گئے۔ صحیح ہے، یہ تو بہت بڑی مشکل سے بچ گئے نا، کہ ان کے سر پر لی، انہوں نے اجازت دی ہے، اب باب آپ کیسے انہیں اجازت دی، ان کے سامنے دلائل کیا تھے، اور وہ جو اشکالا ذہن میں رہا ان کا جواب انہیں کیا نکالا؟ ایسے موقع پر آدمی کہتا ہے جی فی الحال مجھے حل نکل گیا، کیوں؟ کیونکہ بحث ہی مت اٹھائی ابھی۔ اس طرح سے اسلام ہمارا ہم تک پہنچا ہے مکمل اور مدون ہو کر کے، کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا امت تیار ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، باقی مذہب بےچارے گھٹنے ٹیک کر بیٹھے ہیں، ان کا حل ہی نہیں ہے۔ باقی مذہب اسے پوچھیں گے بتائیے صاحب آپ کے یہاں تقسیم وراثت کا قانون کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ صاحب آپ کے یہاں بزنس کا اصول کیا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ زمینداری کرنے کے ضابطہ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، جو مرضی سو کرو۔ اور اسلام ایک ایک چیز ہم آپ کو بتائیں گے۔ ایک آدمی ایک دفعہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، کہنے لگا جی میرا پیسہ دوسرے کے پاس تھا، وہ ملتا ہی نہیں تھا مجھے بازار میں، میرا میں نے اس کو پکڑا گلے سے، پیسہ دینا پڑے گا۔ اس نے جھٹکا مارا تو پھیرن اس کا یہاں سے نیچے تک کٹ گیا۔ اب وہ جو پھیرن کٹ گیا، ہاتھ میرا تھا جھٹکا اس نے مارا، یہ پھیرن کس کے ذمہ چڑھ گیا؟ سوال صحیح ہے۔ میں کہا یار یہ تو ہم اجتہاد نہیں کر سکتے۔ آپ کو تعجب ہوگا جب مسئلہ ڈھونڈا تو مسئلہ نکل گیا، وہاں لکھا ہوا تھا، جواب لکھا ہوا ہے۔ ایک آدمی نے گائے بیچی، وہ دوسرے کے گھر میں جب پہنچی، دوسرے کے گھر میں پہنچنے کے 3 یا 4 دن کے بعد اس کو دودھ کے ساتھ خون آنے لگا۔ وہ کہتا ہے یہ خون اس کے ہاں کا قصور ہے، وہ کہتا ہے گائے یہ جو خون ہے اس کے ہاں کا قصور ہے۔ اب کس کے ہاں کا قصور ہے؟ اگر یہ اس کے ہاں کا قصور ہے تو ہم کو گائے اس کے حوالے کرنی ہے، اور اگر اس کے ہاں ٹھیک ٹھاک تھی گائے، اس کے ہاں یہ کوئی قصور ہوا ہے تو پھر گائے اس کے حوالے ہو گئی۔ اب ایک دفعہ ایک صاحب آئے، کہنے لگا جی ہم اخروٹ کا کاروبار کرتے ہیں، میں نے اس سے اخروٹ خریدے کچھ 1.5 لاکھ روپے کے، اور وہ اخروٹ ڈمپ کر کے رکھے اسی کے پاس کہ میں کل یا پرسوں ٹرک لے کر کے آؤں گا، اس دن اخروٹ لے جاؤں گا۔ رات میں کوئی حادثہ ہو گیا، آگ لگ گئی تو سارے اخروٹ بھی جل گئے، مکان بھی جل گیا۔ یہ اخروٹ کس کے جلے؟ بیچنے والے کے یا خریدنے والے کے؟ اگر خریدنے والے کے جلے تو مگر جلے ہیں بیچنے والے کے مکان کے اندر۔ یہاں سے دکاندار آرڈر بھیجتا ہے جموں، جی ہمارے لیے تیل بھیجیے، اس نے ٹرک میں لوڈ کر دیا، روانہ ہو گیا، وہ چنئی میں ٹرک ہی نیچے گر گیا، سارا تیل نیچے گر گیا، یہ کس کا نقصان ہوا، اس کا یا اس کا؟ ظاہر ہے اسلام کے سامنے سوال ہے اور اسلام کو جواب دینا ہے۔ وہ کون حل نکالے گا؟ وہ ہمارا فقہ حل نکالتا ہے۔ ان فقہ کیسے حل نکالتا ہے؟ کہ اس کے پیچھے دماغ لگے ہیں، ان دماغوں نے قرآن کو سامنے رکھا، حدیث کو سامنے رکھا، لوگوں کے عرف کو سامنے رکھا، تجارت کے ضابطوں کو سامنے رکھا، صحابہ کے فیصلے سامنے رکھے، امت کی سہولتوں کو بھی سامنے رکھا، ان تمام کو سامنے رکھنے کے بعد پھر کوئی فیصلہ کیا ہوگا، تب بنتا ہے قانون۔ تو بزرگوں میں یہ سمجھا رہا تھا، کیونکہ شاید آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے فقہی قسم کے، تو اس لیے فقہی قسم کی گفتگو ہو گئی۔ اس میں آپ حضرت تنگ بھی آ گئے ہوں گے اور پریشان بھی ہو گئے ہوں گے، صاحب یہ تو کوئی عجیب غریب بحث ہے، یہ تو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہے، لیکن ساتھ میں مجھے چونکہ امید ہے آپ حضرات عام انسان نہیں، تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کو جب ہم یہ بات نہیں سمجھا سکیں گے تو عام جاہلوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ کم سے کم اتنا احساس تو ہو جانا چاہیے کہ ہم کسی مفلوج شریعت کے ماننے والے نہیں ہیں، کسی بے بس شریعت کے ماننے والے نہیں، ہم ایک ایسی شریعت کے ماننے والے ہیں جو زندہ ہے اور جو ہر دور کے ساتھ دینے والی ہے۔ کیسے ہی سوال پیدا ہو جائیں گے ہم اس کا حل نکالیں گے، اور یقین نکلتا ہے آج تک سب، حالانکہ امت بکھری ہوئی ہے، ان کی سیاست تباہ شدہ ہے، ان کی معاشیات تباہ شدہ ہے، ان کا علم تباہ شدہ ہے، تمام بکھری ہوئی امت ہے۔ اس بکھری ہوئی امت میں بھی آج تک انسانوں میں کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہیں کیا جس مسئلے کے بارے میں ہماری شریعت کہتی ہے جی ہم کوئی حل نہیں کر سکتے، نہیں، کوئی سوال کیوں نہ پیدا ہو جائے، شریعت حل کرتی ہے۔ دنیا میں جب سے یہ ٹرانسپورٹ سسٹم کھڑا ہو گیا تو ٹریفک قوانین، اللہ اکبر، عالمی ماہرین فقہ نے ٹریفک قوانین جو خود بنائے اسلام کے، ان کے ٹریفک قوانین ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن نافذ کون کرے گا؟ ہمارا کام تو ہے بنا کر دینا، نافذ کرنا جن کا کام ہے، وہ چونکہ نافذ نہیں کر رہا، لیکن ہمارے کام تیار اور ان سے بہتر، ہر چیز میں یہی معاملہ ہے. تو خیر میں سمجھا یہ رہا تھا کہ ہماری جو شریعت ہے اس میں فرض، واجب، سنت، حرام، حلال، مباح، یہ کن کن ذرائع سے نکل کر کے پھر یہ بنتا ہے، اور شریعت کی وہ سورسز کیا ہیں جن سورسز سے اسلام میں قانون سازی ہوا کرتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں شریعت بنانا. اللہ جل شانہ اس بحث کو آپ کے لیے مفید بنائے اور میرے لیے بھی بنائے. آپ فرمائیے، آپ حضرت کو کیا کہنا ہے؟ سوال یہ ہے، ایک نئی بیماری وجود میں آ گئی، ایک نئی بیماری پیدا ہو گئی، اس نئی بیماری کا علاج ڈھونڈنے کے لیے کن افراد کو اجازت ملنی چاہیے؟ ہمارے سامنے افراد، ایک وہ جو غیر قانونی طور پر کسی گاؤں میں دوائی بیچتا ہے، وہ بھی ہے، ایک وہ بھی ہے جو شہر میں لائسنس کی بنیاد پر دوائی بیچتا ہے، وہ بھی ہے، ہسپتال میں کمپاؤنڈر بھی، میڈیکل اسسٹنٹ بھی ہے، ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی ہے، ایک ایم ڈی بھی ہے مگر کسی دوسرے شعبے کا ہے، اور ایک وہ ڈاکٹر بھی ہے کہ جو اسی شعبے کا ہے جس شعبے میں بیماری پیدا ہوئی ہے. بتائیے، اس بیماری کے متعلق ریسرچ کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ سیدھی عقل کہتی ہے کہ اسی شعبے کا جو ماہر ہے اسی کو حق ہے. فرض کیجئے ناک کی کوئی نئی بیماری وجود میں آ گئی جو پہلے تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے، ادھر سے اگر ایک کوئی سپیشلسٹ ہے مگر ہارٹ کا سپیشلسٹ ہے، اس کو بولنے کا حق ہوگا اس میں؟ ظاہر نہیں ہوگا. ٹھیک اسی طرح سے جب کوئی اجتہادی معاملہ پیش آ جائے گا تو اس میں ضروری ہوگا قرآن کا ماہر، حدیث کا ماہر، فقہ اسلامی کا ماہر، صحابہ کے فیصلوں کا ماہر، اور ساتھ میں متقی، تقویٰ، اور اس کے ساتھ ساتھ امت کو سہولت دینے والا. یہ تمام شرطیں جب جمع ہو جائیں گی تو اجتہاد کا حق مل جائے گا، نمبر ایک. نمبر دو، آج کی دنیا میں تقریباً تمام علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی اجتہاد کارگر نہیں ہوگا، ایک آدمی جب کسی مسئلے میں اجتہاد کرے گا تو دوسرے تمام علماء کی رائے اس پر جمع کرنی پڑیں گی. اس لیے آج انڈیویجول اجتہاد نہیں، آج کا دور اجتماعی اجتہاد کا ہے، اور اس کے لیے بھی حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اس طرح کے حالات آ جائیں گے تو اس وقت تم آپس میں مشورہ کر کے حل کرنا، تشاورو العلماء الفقہا، کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں لیکن حدیث موجود ہے، اور وہ حدیث موجم تبرانی میں ہے. اجتہاد کی شرائط، اجتہاد پر جو لکھی گئی کتابیں ان میں موجود ہیں.
اچھا، یہ دوسری بات یہ کہ آپ نے فرمایا ابھی کہ اجتہاد کے بغیر مطلب شریعت کمپلیٹ نہیں ہے، تو ہم ایک طبقہ موجود ہیں جو نہ اجتہاد مانتے ہیں نہ کسی کی تقلید کرتے ہیں اور خود کو سب سے زیادہ شریعت کے تابع سمجھتے ہیں، تو ان کے بارے میں پھر کیا ہے؟ ان کی شریعت پھر کیسے کمپلیٹ ہے؟
یہ ایک بہت ہی لمبی بحث ہے اور ضروری ہے. ایک طرف سے جب ہمارے وہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم اجتہاد کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن دوسری طرف سے قدم قدم پر جب مسائل پیش آتے ہیں تو وہاں سوائے اجتہاد کے کوئی راستہ نہیں، وہاں اجتہاد ہی کے نتیجے میں وہ عمل کرتے ہیں. ظاہر ہے ہمارے سامنے ایک سوال پیدا ہو گیا، فرض کیجئے اسی ذہن کا ایک آدمی ہے وہ کھڑا ہے، ایک آدمی اس کے پاس آیا، کہنے لگا جی یہاں ایک آدمی بیمار تھا، میں نے اس کو خون دے دیا، مجھے بتائیے میرا وضو ٹوٹ گیا یا باقی ہے، خون میرا جسم سے باہر نہیں نکلا، اس نے سرنج سے میرا خون نکالا اور اس کے بدن میں داخل کر دیا، بتائیے میرا وضو ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹا؟ سوال اس کا صحیح ہے، ظاہر صحیح ہے. فرض کیجئے ایک آدمی اسی ذہن کا ایک آدمی ہے، اس کے پاس ایک عورت اپنا شوہر بھیجتی ہے، وہ شوہر آ کر کے کہتا ہے جی میری بیوی کا کیس عجیب ہے. کیا ہے صاحب؟ کہا اس کا مینسز کا سسٹم ہی عجیب و غریب ہے، اس کو 20 دن تک مینسز آتے ہیں. اچھا، 20 دن تک مینسز کا سسٹم ہی کوئی نہیں ہے. اب وہ پوچھتا ہے کہ جی میں کتنے دنوں، خون تو 20 دن تک آتا رہتا ہے، 10 ہی دن وہ بیچاری پاک رہتی ہے، اس 20 دن میں سے کتنے دن میں مینسز کا مانوں گا تاکہ نماز معاف ہو جائے، اور کتنے دن میں مینسز کے بغیر میں بیماری کے مان لوں گا تاکہ وہ نماز پڑھے، اور نماز کیسے پڑھے گی، کیا کرے گا؟ بھی ہزاروں مسائل ایسے ہیں جن ہزاروں مسائل میں سوائے اجتہاد کے کوئی طریقہ ہی نہیں. حدیثیں دو آ گئے کسی معاملے میں، ٹکرا گئے دونوں حدیثیں، دونوں حدیثیں ٹکرا گئے, ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ صاحب اس حدیث پر عمل کریں گے اس حدیث پر عمل کریں, لیکن ہم کو اس فیصلہ سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہے زیادہ مضبوط حدیث یہ ہے یا یہ ہے. اس مضبوط حدیث سے پہلے اس کے فیصلہ کرنے کے لیے ہم کو ضروری ہے پہلے یہ معلوم کرنا اس کے صحیح ہونے کے فیصلے کن لوگوں نے کیے ہیں. تو جن لوگوں نے ان کے صحیح ہونے کے فیصلے کیے پہلے ان کی بات ماننی پڑے گی. مثلا ایک محدثین کی پوری ٹیم ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب حدیث صحیح ہے یہ والی, تو ان محدثین کی اس ٹیم کی بات ہم نے مان لی. اس کے بعد ہم نے کہا صاحب ابھی اس حدیث پر ہم عمل کریں گے. ٹھیک ہے, گویا ہم نے ان محدثین کی اس بات کو کہ یہ حدیث صحیح ہے مان لیا, اس کے بعد اس حدیث پر عمل کیا. لیکن عام مسلمان تو نہیں جانتا یہ حدیث اور یہ حدیث میں قوی کون سے اور ضعیف کون سی ہے. یہ تو ہم نے جو کوشش کی اور اس کوشش کے بعد ہمیں پتا چلا یہ حدیث مضبوط ہے یہ حدیث کمزور ہے, یہ جو کوشش ہے یہ بھی اجتہادی ہے. وہ مسائل جن مسائل کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کچھ ہے, اور زیادہ تر مسائل وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن اور حدیث خاموش. وہ زیادہ تر مسائل کہاں معلوم ہو جائیں گے؟ وہ معلوم ہو جائیں گے جب فقہ کی کتاب کھولیں گے. اس فقہ کی کتاب میں تمام مسائل جب نکال لیں گے اس میں دیکھیں گے زیادہ تر مسائل وہی نکلیں گے جن کے بارے میں قرآن میں اور حدیث میں صراحتاً نہیں, نکالا انہیں سے گیا ہے, نکالا انہیں سے گیا ہوگا. میں مثال عام طور پر عرض کرتا ہوں, ایک آدمی اگر کہتا ہے جی مجھے بتائیے میں صرف قرآن و حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہوں, اس کے علاوہ کسی کی میں بات ماننے کے لیے تیار نہیں, وضو میں کتنے فرض ہیں اور نماز میں کتنے فرض ہیں؟ اب ہمیں تمام قرآن کریم کی وہ آیت سامنے رکھنی ہے جو وضو کے بارے میں ہے, وہ ساری حدیثیں سامنے رکھنی ہیں جو وضو کے بارے میں ہیں. ان ساری حدیثوں میں سے پہلے فیصلہ یہ کرنا ہے کون سی حدیث سے فرض ثابت ہوگا اور کون سی حدیث سے واجب ثابت ہوگا, کون سی حدیث سے صرف سنت ثابت ہوگا. اس حدیث میں حضور نے فرمایا یہ کام ضرور کرو, تب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ یہ فرض تو نہیں بن گیا, حضور کہہ رہے ہیں ضرور کرو. اب کیسے یہ تو یہ جو سوچنا لگے یہی تو ہے اجتہاد. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب اجتہاد کے بغیر شریعت مکمل ہو نہیں پائے گی, اور جو بھائی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں نہیں وہ بھی قدم قدم پر اجتہاد پر عمل کرتا ہے, وہ تمام مسائل جن مسائل کے بارے میں قرآن و حدیث خاموش ہیں ان مسائل کے بارے میں یا تو خود سوچ کر کے فیصلہ کرے گا یا دوسرے کی رائے سنے گا. وہ دوسرے کی رائے جو ہوگی وہ خود اجتہاد ہے. ہم نے تو دیکھا بڑے بڑے اہل حدیث علماء کو جب کوئی راستہ نہیں نکلتا ہے تو سیدھے فقہ حنفی یا فقہ شافعی کی کتاب سے مسئلہ لیا اور نقل کر کے دے دیا, کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا, راستہ بھی کوئی نہیں ہے. یہ تو عبادات کے چند مسائل ہیں جن مسائل کے بارے میں حدیث کی بحثیں ہوتی ہیں, معاملات کی دنیا جب شروع ہو جاتی ہے وہاں بے بس رہتا ہے آدمی, وہاں کچھ نہیں سمجھ میں آتا, اور معاملات کی دنیا وہی اصل میں فقہی دنیا ہے. ہاں دوران ہے عورت قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی, نماز نہیں پڑھ سکتی, نماز نہیں پڑھ سکتی, طواف نہیں کر سکتی, اور شوہر سے ملاقات نہیں کر سکتی, درود شریف پڑھ سکتی ہے, ذکر بھی کر سکتی ہے, حدیث پاک کی تلاوت تعلیم بھی کر سکتی ہے, حدیث پاک بھی پڑھ سکتی ہے, جی ہاتھ میں کتاب لے کر بھی پڑھ سکتی ہے.
حضرت کشمیر کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ جس گھوڑے پر سیدہ حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے وہ گھوڑا منحوس تھا, یہ کس بات کی صدق ہے؟
ایسا ہرگز نہیں ہے, جس گھوڑے پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے وہ گھوڑا منحوس تھا, ہرگز نہیں. اگر یوں کہا جائے گا پھر اس ایک گھوڑے کا ہی قصور کیا ہے؟ پھر تو بے شمار گھوڑوں کا معاملہ ایسا ہی بن جائے گا. پھر تو یوں بھی کہا جائے گا, خدا نہ خواستہ کل کو یوں کہے گا, جس جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا, خدا نہ خواستہ کوئی آدمی یہ کہے گا وہ جگہ منحوس تھی, وہ تو مسجد نبوی ہے. جس جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا وہ جگہ منحوس تھی, وہ تو شہر ہے کوفہ. دراصل اسلامی تصور یہ ہے ہی نہیں کہ نحوست چیزوں کی طرح منسوخ کی جائے, یہ غیر اسلامی تصور ہے. نحوست چیزوں کی طرح منسوخ نہیں, یہ تو غیر اسلامی تصور ہے. میں صبح ہی نکلا تھا, بڑی پریشانی ہو گئی, پتہ نہیں کس کا منہ دیکھا تھا. کیا مطلب اس کا؟ یعنی میں نے کسی آدمی کا منہ دیکھا, اس کی نحوست آئی, اس لیے مجھے پریشانی آئی. اسلامی تصور نہیں ہے یہ. تو غرض نحوستیں, یہ تو حدیث میں صاف موجود ہے, آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسلام میں نحوست نہیں ہے, کسی چیز کی طرف نحوست کو منسوخ مت کرو. اگر نحوست ہوا کرتی تو فرمایا فلاں فلاں چیز میں نحوست ہوتی, مگر نحوست کسی چیز میں نہیں. اس لیے وقت کی طرف نحوست کو منسوخ کرنا آج سے بوار آج کراؤ نہیں یہ کام, مہینے کی طرف نحوست کو منسوخ کرنا, محرم ہے شادی نہیں کریں گے, سفر ہے شادی نہیں کریں گے, سفر میں اگر کریں گے تو پھر سفر کرنا پڑے گا, یہ سب غیر اسلامی تصورات ہیں.
جیسے آپ نے اختتام پر فرمایا, جی جی, ہمارے پاس
شریعت میں قوانین اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ باقی جو ہے ان کے پاس ایسے نہیں ہے, جیسے مطلب ٹریفک کے بارے میں ایسے قوانین ہیں, لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہ ان کو نافذ نہیں کیا جاتا ہے. تو میں اس مسئلے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ شریعت آج اس مسئلے کو کیسے حل کرتی ہے کہ جس کو شریعت کو کیسے نافذ کیا جائے. آج کے زمانے میں مطلب آج کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق مؤثر ترین طریقہ کیا ہے شریعت کو نافذ کروانے کا؟
بہت قیمتی سوال ہے, عمدہ سوال ہے. دراصل یہ پہلے ان تمام مسلم ممالک, جن مسلم ممالک میں صورتحال یہ ہے عوام بھی مسلمان, حکومت بھی مسلمان, حکمران بھی مسلمان, ان مسلم ممالک کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہاں وہ اسلامی قوانین کا نفاذ عملاً کر کے دکھائیں تاکہ دنیا کے سامنے اس کے ثمرات آئیں. یہ ہے. وہ تمام مسلمان جو غیر مسلم ممالک میں بستے ہیں, میں اپنا یہاں کا کیس نہیں بتا رہا ہوں, میں جنرل بات کر رہا ہوں, وہ تمام مسلمان جو غیر مسلم ممالک میں بستے ہیں وہاں وہ اپنے نجی اسلام پر ہی اگر قائم اور باقی ہیں یہ بھی ان کا کم کام نہیں ہے, بجائے اس کے کہ ہم ان سے مطالبہ کریں کہ تم اسلامی قوانین کو نافذ کر کے دکھاؤ. ٹھیک ہے, تو کیس بن گیا یہ ان تمام مسلمانوں کا جو مسلمان آزاد ہیں اور اپنا ہے ملک, اپنی حکومت, خود کے حکومت کے نتیجے ان مسلم ممالک میں وہ لوگ مسلط ہیں جو مغربی ذہنیت کے علم بردار ہیں, ان مسلم ممالک میں وہ افراد مسلط ہیں جو شاید مغربی اقوام کے ایجنٹ بھی ہو سکتے ہیں, جن کو اپنے اسلامی احکام سے زیادہ خیال اس بات کا ہے کہ وہاں کی مرضیوں کے مطابق ہم حکومت چلائیں. یہ ہے وہ مصیبت جس مصیبت کا, اور یہ مصیبت پچھلی تقریباً 150 سال سے امت جھیل رہی ہے جب سے خلافت چھن گئی, ترکی خلافت چھن گئی, تب سے یہ امت یہ مصیبت جھیل رہی ہے. اب اللہ جل شانہ ان مسلم ممالک میں کب ایسے حالات پیدا کرے گا جہاں یہ, میں مثال لطیفہ بتاتا ہوں آپ کو, ایک مولانا گزرے ہیں مولانا عبید اللہ سندھی, سکھ خاندان کے تھے, اسلام قبول کیا, اسلام قبول کرنے کے بعد پھر دینی تعلیم پڑھی, دینی تعلیم پڑھنے کے بعد پھر ایک لمبا زمانہ گزارا, اور لمبا گزار زمانہ گزارنے کے بعد پھر دنیا بھر کا سفر کیا, تو اس سفر میں ان کی ملاقات لینن سے بھی ہوئی اور لینن کو انہوں نے اسلام سمجھایا. تو لینن نے کہا جو کچھ آپ سمجھا رہے ہیں لگتا ہے صحیح ہے, لیکن عملی طور پر مجھے بتائیے کہاں ہے یہ. تو مولانا عبید اللہ سندھی نے اسی وقت ٹوپی اتار دی اور کہا آج کے بعد میں کبھی سر پر ٹوپی نہیں رکھوں گا تب تک جب تک یہ اسلام نافذ نہ ہو جائے, زندگی بھر وہ ننگے سر رہے. ان سے لوگ کہتے تھے جی آپ کیوں نہیں سر پر ٹوپی رکھتے, کہا لگا ٹوپی رکھنے کا جواز ہی کیا ہے, ٹوپی شرف ہے ہمارے لیے, اور شرف ہمارے لیے ہے ہی نہیں اب تب تک جب تک نہیں یہ اسلام. سکھ تھے, وہ سکھ خاندان کے تھے, مولانا عبید اللہ سندھی ان کا نام تھا. خیر, تو یہ تو صاحب سوال آپ کا بالکل درست ہے, اور اصل سوال یہ اسلامی ممالک کا ہے. زکات کے مسائل
جی
بہت اچھا, قرآن کریم نے زکات کے مصارف طے کر دیے ہیں, وہ ہیں 8. ان 8 میں سے سب سے پہلے غریب, نمبر 2 مسکین, نمبر 3 غریب, انما صدقات للفقراء والمساکین, فقیر, مسکین, مسافر, اور زکات وصول کرنے والا ملازم جو حکومت اسلامی کے محکمہ زکات کا ملازم ہو. وہ اسی طرح سے غلام کو آزاد کرنے میں, اور مسافر, اور اللہ کے راستے میں. یہ جو 8 صنفیں طے کر دی ہیں زکات کی, ان میں سے ایک صنف ہے اللہ کے راستے میں. یہ اللہ کے راستے میں کی تشریح میں ایک لمبی تفصیل ہے, فی الحال اس تفصیل کو میں چھوڑ کر کے عرض کرتا ہوں. غریب زکات کا مستحق ہے. کون غریب ہوتا ہے؟ اسلامی اصولوں کے مطابق وہ شخص غریب ہے جس آدمی پر خود زکات لازم نہیں ہے. اسلامی اصول کے مطابق یہ غریب ہے. زکات کتنی مقدار پر لازم ہوتی ہے؟ حضور کے زمانے میں چونکہ سونا اور چاندی تھا, اس لیے سونے چاندی کو بنیاد بنایا گیا, تو فرمایا گیا کیا 52.5 تولہ چاندی, جو آج کے زمانے میں 635 غالباً, پورا مجھے یاد نہیں ہے, 52.5 تولہ چاندی جس آدمی کے پاس ہوگا اس آدمی کے ذمہ زکات لازم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب اس سے کم جس آدمی کے پاس پیسہ ہوگا اس کے ذمہ زکات لازم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اب ایک آدمی وہ ہے جس آدمی کے پاس 100 روپیہ ہے کل, دوسرا آدمی وہ ہے جس کے پاس 1000 روپیہ ہے, تیسرا آدمی وہ ہے جس کے پاس 2000 روپے ہیں, ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس 4000 روپے ہیں, ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس 5000 روپے ہیں, اور ایک آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس 5500 روپیہ ہے, اور یہ 5500 روپے مثلاً 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا 5500 روپے سے کم جس آدمی کے پاس رقم ہے اس کو زکات ہم دے سکتے ہیں. اس کو چاہیے کہ وہ زکات نہ لے, وہ یہ کوشش کرے کہ مجھ سے کم تر غریب جو ہے اس کو زکات دی جائے. لیکن اگر اس نے زکات لے لی تو ہماری زکات ادا ہو گئی. تو یہ ہے غریبوں کی بنیاد. ٹھیک, زکات کے ساتھ ساتھ پھر وہ تمام صدقے جو صدقے شریعت نے ہم پر لازم کر دیے ہیں, ان تمام صدقوں کا حکم بھی یہی ہے. کون کون سے ہیں وہ جو آپ نے بتایا؟ زکات, صدقہ فطر, عشر اور نذر اور کفارے. کفارہ مثلا میں نے قسم کھائی اور بعد میں میں نے قسم توڑ دی تو میرے ذمہ کفارہ لازم ہو گیا. ان تمام کا مصرف وہی ہے جو زکات کا مصرف ہے. زکات جہاں پر خرچ ہوگی وہیں پر ان تمام چیزوں کو خرچ کرنا ہوگا, اور وہ وہی ہے غریب. کون سا والا؟ جس کو 52.5 تولہ چاندی سے کم کم, جس کے پاس مالیت ہو. جب آدمی کو زکات ادا کرنی ہوگی تو اس کو پہلے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ آج چاندی کا ریٹ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں کتنی رقم پر آج زکات لازم ہو جاتی ہے, تاکہ جس وقت میں زکات ادا کروں تو وہ زکات غلط جگہ پر ادا نہ ہو. جب ہمیں زکات ادا کرنی ہوگی تو ہم کو جس آدمی کو دینا ہے, یا تو اس آدمی کے بارے میں پوری طرح ہمیں معلومات ہوں کہ یہ آدمی مستحق اور غریب ہے. اگر پوری طرح معلومات نہیں ہیں, صرف شک ہے, تو شک کی بنیاد پر اگر ہم نے زکات دے دی تب تو اگر وہ مستحق زکات ہوا تو زکات ادا ہو جائے گی. اگر وہ مستحق زکات نہیں ہوا تو اصول کا تقاضا ہے کہ زکات ادا نہیں ہونی چاہیے. اصول کا تقاضا یہ ہے کہ زکات ادا نہیں ہونی چاہیے, لیکن چونکہ ہم نے اپنے ذہن میں سمجھا یہ کہ یہ آدمی مستحق ہے, حالات اس کے کچھ قرائن ایسے ہوں گے جس کے نتیجے میں مستحق ہوگا, ٹھیک, وہاں کہتا ہے کہ صاحب آپ کی زکات ادا ہو گئی لیکن آئندہ اس طرح کی. اگر ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ آدمی زکات کا مستحق نہیں اور ہم دے چکے ہیں تو یہ زکات دوبارہ دینی پڑے گی. اچھا, اس میں کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ جو اپنے آپ کو ظاہر کریں گے ہم مستحق ہیں اور حقیقت میں وہ مستحق نہیں, تو اصولاً ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ آدمی مستحق ہے بھی یا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے. اگر جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے تو پھر ہمیں زکات نہیں دینی چاہیے, اور اگر حقیقت میں مستحق ہے تو زکات اس کو دے سکتے ہیں. اس طرح سے زکات کے مصارف ہیں. بیچ میں آپ سوال ہو سکتا ہے, آپ جو کہیں گے کہ صاحب وہ جو فی سبیل اللہ ہے, اس فی سبیل اللہ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں اللہ کے راستے میں؟ اب تک کے تمام علماء عام طور پر یہی بیان کرتے ہیں کہ فی سبیل اللہ سے مراد صرف وہ آدمی جو حج کے لیے گیا تھا اور مال ختم ہو گیا اور وہ تباہ ہو گیا اور اب وہ واپس آنے کے قابل نہیں, یہ ہے فی سبیل اللہ کا پہلا مصداق. یا دوسرا مصداق, دوسرا وہ آدمی کہ جو جہاد میں گیا تھا اور اب وہ مالی مفلوق الحال میں مبتلا ہو گیا, تو وہ فی سبیل اللہ میں یہ دو چیزیں داخل. آج کے کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں, آج کے زمانے میں بہت سارے دوسری مدیں بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہیں, مثلا سکول, ہسپتال, یتیم خانے اور دفاعی ادارے, لائبریری, وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی فی سبیل اللہ ہی ہے, لیکن عام علماء اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے فی سبیل اللہ کے بارے میں آپ کو کوئی سوال ہو, میرے خیال میں وہ انڈیویجول سوال ہونا چاہیے, یہاں مجمع میں نہیں.
ہمارے کالج میں جمعہ کی خطبے کے دوران امام صاحب نے فرمایا کہ جو آدمی 4 اماموں کی تقلید میں سے کسی کی تقلید نہیں کرے گا وہ گمراہ ہے, تو اس نے آپ کا بھی حوالہ دیا, کیا یہ صحیح ہے؟
میں انہوں نے کیا کہا, لیکن پہلے میں گمراہ تو نہیں کہہ سکتے. دیکھیں, ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں, پہلی بات یہ ہے کہ تقلید کرنا شریعت کا حکم ہے. ہاں, شریعت کہتی یہ ہے کہ آپ شریعت پر عمل کریں, شریعت کہتی یہ ہے کہ آپ شریعت پر عمل کریں. اس عمل کرنے میں آپ کے سامنے دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ آپ خود اپنی تحقیق کر کے پھر شریعت پر عمل کریں, اور ایک راستہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ صاحب میں خود ہر مسئلے میں تحقیق نہیں کر سکوں گا, اس لیے مجھے لازماً دوسرے کی تحقیق ماننی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. شریعت تو یہ کہتی ہے. اب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تقلید کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تقلید کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. قرآن کریم کی کسی آیت سے آیت کا ترجمہ ہم پوری طرح اطمینان کے ساتھ خود نہیں کر پاتے جب تک کوئی دوسرا ترجمہ کرنے والا نہ ہو. ہم کسی حدیث سے مسئلہ نکال نہیں سکتے جب تک کوئی دوسرا مسئلہ نکال کر نہ بتائے کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلا. کسی حدیث کے منسوخ ہونے یا نہ ہونے کا ہم فیصلہ نہیں کر پاتے جب تک کوئی دوسرا ہم کو فیصلہ کر کے نہیں دیتا ہے. غرض یہ کہ بے شمار مسائل ہیں, جن بے شمار مسائل کی بنا پر ہم اپنے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب تقلید کے بغیر ایک قدم ہم نہیں. اب اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں تقلید کے بغیر دین پر پورا عمل کر پاؤں گا, کیسے وہ عمل کر پائے گا یہ تو وہ سمجھے, لیکن کتنے مسائل میں عمل کر پائے گا یہ بھی وہی سمجھے, اور جن مسائل میں وہ اٹک جائے گا ان مسائل میں جب وہ دوسرے حضرات سے پوچھے گا تو ظاہر ہے وہ دوسرا حضرات کی تقلید کرنے والا بن گیا. وہ دوسرے حضرات بھی ان مسائل میں یا تو خود تحقیق کر پائیں گے اور یا پھر وہ بھی خاموش ہو جائیں گے, اور خاموش ہو جائیں گے تو اس سے اپنے بڑے حضرات سے پوچھیں گے. مثلا فرض کیجئے یہاں ایک آدمی کہتا ہے کہ صاحب میں کسی امام کی نہیں مانوں گا, میں براہ راست حدیث قرآن حدیث عمل کروں گا, تو ظاہر ہے ہر مسئلے میں اس کو قرآن حدیث پر عمل کرنا ہوگا کسی سے پوچھے بغیر. تو بے شمار مسائل وہ آئیں گے جن مسائل میں وہ نہیں جانتا ہوگا اس بارے میں قرآن میں ہے بھی کچھ یا نہیں, حدیث میں ہے بھی کچھ یا نہیں, اور اگر ہے تو کہاں ہے, اور اگر جو ہے وہ میں سمجھا بھی صحیح یا نہیں, اور وہ حدیث صحیح بھی ہے ضعیف ہے کیا ہے وہ فیصلہ نہیں. اور اگر کر بھی جاتا ہے تو یہ تب ہے جب حدیث ہوئی, اور اگر ہوئی نہیں حدیث تو پھر کیا کرنا ہوگا, ظاہر اپنے سے بڑے کسی استاد سے پوچھے گا, ممکن ہے وہ استاد حل نہ کر پائیں, وہ اپنے سے کسی بڑے سے پوچھیں گے, تو سلسلہ تقلید تو خود قائم ہو جائے گا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہے گا کہ میں تقلید نہیں مانتا, وہ یہ کہہ کر بھی وہ یہ جملہ جو بولتا ہے وہ بھی تقلید میں ہی بول رہا ہے. بہت اچھا. جی پہلی بات یہ ہے کہ دیکھنے کی ضرورت کہاں پڑ رہی ہے. نمبر ایک, آپ کہیں گے صاحب سرجری کے لیے کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے کہ ہم کبھی مرد کبھی عورت. اسی طرح سے ایک غیر ایک شخص نے اسلام قبول کیا, اسلام قبول کرنے کے بعد اب وہ آتا ہے ہمارے پاس ختنہ کر دیجئے, تو ظاہر ہے اس کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے. اسی طرح سے مستورات ڈیلیوری کیس ہوگا یا کوئی دوسرا کیس اس طرح کا ہو سکتا ہے. ہاں ایک دفعہ میرے سامنے مسئلہ آیا ایک مستورات کا, شوہر اس کے پوچھنے کے لیے آیا, کہنے لگا جی میری بیوی ہے جی وہ غریب مصیبت میں ڈال دیا اس نے مجھے, اس کو کسی نازک جگہ پر کوئی پھوڑا نکلا ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کو تیار نہیں ہے, اب میں کیا کروں گا. اور کہا وہ ایک ہفتے سے پریشان ہے, وہ پھوڑا پھٹتا نہیں ہے, سخت ترین تکلیف ہے اسے اور وہ ڈاکٹر کو مانتی نہیں اور ہے کسی نازک جگہ پر. اس طرح کے معاملہ جہاں کوئی چارہ کار نہ ہو, یعنی اسلام وہ کہتا ہے وہاں آپ کے سامنے ایک راستہ یہ ہے اور ایک راستہ یہ ہے, اس میں دیکھیں کم تر مصیبت کون سے میں ہے, احبر اور بلیتین, تو وہاں اسلام اجازت دے دے گا. لیکن اس میں ایک نقطہ ہے, وہ یہ اس بیچ میں ڈاکٹر کے دل کی حالت کیا ہے. اگر ڈاکٹر کے دل کی حالت یہ ہے کہ میری بہن اور بے بسی کے عالم میں ہے تو بچ گیا یہ, اور اگر ڈاکٹر کی دل کی حالت یہ نہیں ہے کچھ اور ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ شانو کہتے ہیں میں جان رہا ہوں تمہارے اندر کیا ہے, ان اللہ علیم بذات الصدور, میں جان رہا ہوں تمہارے اندر کیا ہے, سمجھ رہا ہوں میں. اور اس دل کے بری حالت کا یہ خمیازہ کہیں نہ کہیں بھگتے گا, کہاں بھگتے گا یہ نہیں معلوم لیکن بھگتے گا. ایسے ڈاکٹر کو جس آدمی کا حال یہ ہو اس کو اگر وہ تو کہا صاحب میں تو نہیں کروں گا یہ کام کیونکہ اس وقت میرے دل کی حالت صحیح نہیں رہتی ہے, اس کو تو خود ہی پیچھے ہٹ جانا چاہیے, اور یا پھر اپنے دل کی حالت کا پہلے علاج کرا لینا چاہیے تاکہ یہ برے جذبات اس کے اندر نہ ابھر پائیں. اس کو کہتے ہیں تزکیہ باطنی, اس کو کہتے ہیں تربیت باطنی, یعنی میرے اپنی دل کی حالت ایسی ہو جانی چاہیے کہ یہ برے جذبات نہ ابھریں, اور اگر ابھر گئے تو اب یہ اور زیادہ نازک مسئلہ ہے. دل میں برا جذبہ ابھر گیا اور ساتھ ہی دل میں خیال آیا بہت برا ہو تو بچ گیا پھر, اور اگر دل میں برا جذبہ ابھر گیا اور ساتھ میں دل میں لطف محسوس کیا تو پھنس گیا. بہت نازک مرحلہ ہے, دل میں برا تصور ابھر گیا اور ساتھ میں خیال آیا بہت برا ہوا نہیں ہونا چاہیے تو بچ گیا, اور اگر دل میں برا جذبہ ابھر گیا اور ساتھ میں دل میں لذت محسوس کر لی, یہ ہے وہ صورت. حضرت امام حسین, ہرگز ہرگز علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے امام حسین. جی جی یہ ہمارا یہ مطلب بڑی المناک صورت حال ہے ہمارے لیے کہ اس طرح سے شیعت کی کھلم کھلا تبلیغ امام حسین رضی اللہ عنہ, اولا تو امام بھی نہیں کہنا چاہیے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ کربلا یقیناً دردناک ہے, لیکن اس واقعہ کربلا کے ضمن میں ہم کو اگر شیعت سنائی جا رہی ہے اور شیعت بتائی جا رہی ہے اور آسمان و زمین کے کلام ملائے جا رہے ہیں کہ صاحب قرآن کیا ہے, حسین قرآن بھی حسین حسین قرآن, یہاں تک کہ حسین کو الوہیت تک پہنچا دیا گیا, یہاں تک کہ رسالت سے بھی آگے پہنچا دیا گیا, اور یہ کہ المناک صورتحال ہے ہم سب کی. اس لیے علیہ السلام ہرگز, علیہ السلام مخصوص ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, مخصوص ہے انبیاء علیہ السلام کے لیے, اور کس نے اس کو مخصوص کیا کہ ساری امت کا طرز عمل, طرز عمل اب تک یہ ہے کہ علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوا, علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے. آپ یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ صاحب ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو اس وقت تو کہتے ہیں السلام علیکم, جی تو وہی سلام ہے جو علیہ السلام میں بولا جا رہا ہے. جواب یہ ہے ایک ہے مخاطب اور ایک ہے فوت شدہ شخص, فوت شدہ شخص کو علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں امت کا طرز عمل اب تک یہ رہا ہے, تواتر کہتے ہیں اس کو, اجماع امت میں تعامل امت, امت کا مجموعی طرز عمل اب تک یہ رہا ہے کہ علیہ الصلوۃ والسلام صرف نبیوں کے لیے استعمال ہوا ہے غیر نبی کے لیے نہیں. نمبر ایک. نمبر دو, اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے علیہ السلام درست ہے تو ان کے ابا جان کے لیے تو بدرجہ والا درست ہونا چاہیے, ابا جان حضرت علی رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے, اور اگر ابا جان کے لیے درست تو پھر ان کی اما جان کے لیے کیوں نہیں, اما جان تو حضرت فاطمہ ہیں, ٹھیک ہے صاحب، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ، ان سے بے انتہا اونچا مقام ہے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق کا، بے انتہا اونچا مقام ہے ان دو شخصیات کا، پھر ان کے لیے کیوں نہیں، یہ انہی کے لیے مخصوص کیوں ہے؟ تو اس لیے صاحب یہ تو درست نہیں. کرم اللہ وجہ کا معاملہ دوسرا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کرم اللہ وجہ کیوں کہتے ہیں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بیان فرمایا تھا، علی تمہاری وجہ سے دو طبقے جہنم میں چلے جائیں گے، ایک طبقہ تمہارا مقام زیادہ اونچا کر دے گا اور دوسرا طبقہ تمہارا مقام نیچے کر دے گا، گھٹائے گا، تمہاری توہین کرے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک جماعت نکلی تھی، ان کو کہتے تھے خوارج. خوارج ان کے عجیب و غریب عقائد تھے. ان عجیب و غریب عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ مسلمان ہی نہیں ہے، اور سامنے کہتے تھے، اور اپنی مجلسوں میں نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدہن وہ یہ کہا کہ صرف سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں، وہ یہ کہتے تھے علی، ترجمہ میں کشمیری زبان میں کرتا ہوں، علی خدا کرنے کالام، یہ جملہ وہ بولتے تھے عربی میں، سود اللہ وجہہ. اس وقت مسلمان اس کے جواب میں کہتے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، تو حضرت علی کا امتیاز بن گیا امت کے طرز عمل سے، حضور نے نہیں اور نہیں، امت کے طرز عمل سے علی کرم اللہ وجہہ، اللہ اس کے چہرے کو اور زیادہ معزز کر دے. یہ تھا خوارج کا معاملہ. دوسرا طبقہ جو مقابلے میں آیا وہ آیا شیعوں کا. شیعوں میں ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اصل میں نبی تھے، وہ تو حضرت جبریل نے دھوکے سے ان کو دے دی نبوت. صحیح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، گھبرانے کی بات نہیں، واقعہ ہے. جی اچھا، ایک طبقہ شیعوں کا ایسا بھی ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ خدا مانتے ہیں، اس طبقے کا نام تھا نصیریہ، فرقہ نصیریہ. اس وقت دنیا میں وہ کہیں ہیں یعنی وہ مجھے معلوم نہیں. اختصار کے ساتھ میں بس ایک بات عرض کرتا ہوں، جب کبھی آپ پڑھنا چاہیں اس معاملے کو تو آپ پڑھیں گے، کتاب کا نام ہے مختصر، نئی کتاب لکھی گئی ہے، شیعہ سنی اختلافات اور صراط مستقیم، لکھنے والے کا نام ہے مولانا محمد یوسف لدھیانوی، کراچی میں ابھی چند سال پہلے ان کو شہید کیا گیا. مولانا محمد یوسف لدھیانوی، شیعہ سنی اختلافات اور صراط مستقیم، آسان زبان، بہت ہی گہری تحقیق اور بہت ہی کم وقت میں عظیم الشان علمی کارنامہ. پہلی بات، جب کوئی ایسا مسئلہ امت کے سامنے آئے جس مسئلے میں فقہا کی رائے الگ الگ ہیں، کیوں ان کی رائے الگ الگ ہیں ہم اس نقطے کو نہیں چھڑتے. فی الحال صورتحال ہمارے سامنے یہ آئی کہ رائے الگ الگ ہو گئی، کیوں الگ الگ ہیں اس کے دلائل ان دونوں کے پاس اپنے اپنے طور پر ہوں گے. بہرحال ہمارے سامنے جب الگ الگ رائے ہو گئی تو اس وقت ہمیں دیکھنا ہوگا، نمبر ایک، اس وقت امت کی صورتحال کس رائے کے کا مطالبہ کر رہی ہے. اگر ہم اس رائے کو امت کو دیں گے تو اس کے نتیجے میں امت مشکلات میں تو نہیں پھنسے گی، اور اگر ہم یہ رائے امت کو دیں گے تو اس کے نتیجے میں امت مشکلات میں تو نہیں پھنسے گی. میں مثال عرض کرتا ہوں، آج کل بھی یہاں ضرورت ہے اس کی. ایک عورت یہ کہتی ہے کہ میرا شوہر گم ہو چکا ہے اور کچھ پتہ نہیں وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے اور کوئی رابطہ نہیں. مجھے بتائیے کتنے دنوں کے بعد مجھے دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہے، وقت کتنا ہے؟ ایک امام یہ کہتا ہے 90 سال، ایک امام یہ کہتا ہے 60 سال، ایک امام کہتا ہے کچھ 64 سال، ایک امام یہ کہتا ہے 4 سال. ظاہر ہے اس وقت اگر ہم اس عورت کو کہیں گے کہ آپ 90 سال انتظار کیجیے تو کیسی مصیبت میں ہم نے اس کو پھنسایا، اس سے یہ نکل ہی نہیں سکتی. کہاں یہ 90 سال تک انتظار کرے گی؟ 90 سال کا مطلب ہے اس شوہر کی یوم پیدائش سے 90 سال تک. ٹھیک ہے، اگر فرض کیجیے یہ آدمی 1950 میں پیدا ہوا ہے تو 1950 سے ہم کو شمار لینا ہے، تو 2040 میں اس کے 90 سال پورے ہو جائیں گے. تو گویا ہم یہ کہہ رہے ہیں اس عورت کو 2040 کے بعد آپ دوسرا نکاح کر لیجیے گا. اس رائے کے مطابق اس وقت گویا صورتحال بتا رہی ہے کہ ہمیں اس عورت کو کم سے کم سہولت دینی، کم سے کم مدت دینی ہے تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ سہولت ملے. ٹھیک ہے، امام مالک نے فیصلہ کیا ہے 4 سال، امام شافی کی رائے ہے 60 سال، امام ابو حنیفہ کی رائے ہے 90 سال، اور ایک رائے ان کی 84 سال، اور بھی کچھ رائے ہیں مجھے ساری یاد نہیں ہے. اب یہ صورتحال ہے، اس صورتحال میں امت کم، یہ صورتحال ہم سے چاہتی ہے کہ ہم کم سے کم وقت دیں عورت کو تاکہ جلد سے جلد آزاد ہو جائے. ادھر سے خطرہ بھی ہے، خطرہ کیا ہے؟ اگر ہم نے 4 سال میں اس کو آزاد کر دیا اور وہ پہلا والا شوہر آ گیا، آ سکتا ہے. ہمارے جہاں کشمیر میں ہی ایک صاحب تھے، 14 سال کے بعد دریافت ہوئے تھے، 14 سال کے بعد وہ دریافت ہوئے اور ان کی بیوی انتظار میں تھی تب تک، اس لیے نہیں کہ وہ زندہ ہوگا، اب وہ مایوس ہو چکی تھی, لیکن ساتھ میں اس نے یہ فیصلہ کہتے مجھے دوسرا نکاح نہیں کرنا ہے, بچے تھے 14 سال کے بعد وہ صاحب دریافت ہوئے. آپ سب لوگ ان کا نام جانتے ہیں, میں نام نہیں لوں گا. خیر تو اب ایسا مسئلہ کہ جس مسئلے میں اب امت یہ چاہتی ہے اس وقت ہمیں اس رائے پر عمل کروایا جانا چاہیے, وہ رائے ہمارے لیے مشکل ہے. میں ایک دوسری مثال عرض کرتا ہوں. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ زکات دینے والے کو زکات جب ادا کرنی ہوگی تو جتنی صنفیں ہیں زکات کی, ہر ہر صنف تک زکات پہنچانی پڑے گی, اور ہر صنف کے کم سے کم 3 آدمیوں کو زکات دینی پڑے گی. 3 غریبوں کو, 3 مسکینوں کو, 3 مسافروں کو, 3 غلاموں کو, 3 ملازمین زکات کو, 3 ہر ہر طبقے کے 3. کیوں وہ یہ کہتے ہیں؟ اس کی وجوہات الگ ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں. اب ظاہر ہے آج ایک شافعی کہتا ہے جی میں کہاں ڈھونڈتا رہوں گا اب اتنے سارے آدمیوں کو, تو میرے لیے کوئی سہولت؟ تو خود امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا کہ اس مسئلے میں ہم حنفیہ کی رائے پر عمل کرتے ہیں, 1 کو زکات دینے سے ادا ہو جاتی. غرض امت کا رویہ اب تک چلا آ رہا ہے یہ کہ جب کسی مسئلے میں فقہا کی رائے الگ الگ ہو جاتی ہے تو اس وقت دیکھا یہ جاتا ہے کہ امت کے لیے آسانی کون سی ہو, وہ اس رائے کو قبول کیا جاتا ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ صرف سہولتیں پیدا کرنے کے لیے رائے نہیں بدلنی ہے, واقعتاً ضرورت پیدا ہو چکی ہونی چاہیے تب رائے بدلی جاتی ہے. یہ ہے وہ صورت ہے. اچھا عالمی سطح پر جب فقہی معاملات آتے ہیں زیر بحث, وہاں مثلا عالمی فقہ اکیڈمی جدہ میں اس کا اجلاس ہوتا ہے, یہاں کشمیر میں تو خیر کون جائے گا اس میں, کشمیر کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, ہندوستان سے بھی کوئی عالم اس میں شرکت کے قابل نہیں ہے. پاکستان کے ایک عالم ہے مولانا تقی عثمانی, ایک, اور باقی دنیا بھر کے چند حضرات اس میں شرکت کر پاتے ہیں. تو بتا اچھا زبان وہاں کی اس کی انگریزی اور عربی, اور کوئی زبان ہی نہیں ہے, یعنی اجلاس کی زبان جو ہے انگریزی یا عربی, اور عربی غالب ہے. تو وہاں جب یہ فیصلے ہوتے ہیں تو وہاں کسی طرح سے مل جانا چاہیے کسی بھی فقہ کی رائے, وہاں حنفی حنفی بھی نہیں رہتا, وہاں شافعی شافعی نہیں, کسی کی رائے مل جائے تاکہ فیصلہ کر سکیں. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس دکان ہے گورنمنٹ کی, میں مثال کبھی گورنمنٹ کی دکان میرے پاس ہے, میں اپنی دکان بنا چکا ہوں, یہ گورنمنٹ کی دکان مجھے چھوڑ دینی ہے, لیکن جس کے لیے میں چھوڑوں گا اس سے میں 1 لاکھ روپے لوں گا پگڑی, رائج ہے یہاں؟ جی ظاہر ہے رائج ہے. اب کبھی اس طرح کا جب معاملہ پیش آتا ہے تو اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کس فقیہ کی کیا رائے ہے اور اس آدمی کو کس فقیہ کی رائے کے مطابق ہم فیصلہ سنائیں گے. تو ایسے موقعوں پر تو کبھی اپنا فقہ چھوڑنا ہوتا ہے, کبھی دوسرے فقیہ کی رائے پر عمل کرا, لیکن یہ چھوڑنے کا اختیار کس کو ہے اور کس کو نہیں ہے, یہ ہر آدمی کو نہیں, ہر آدمی کو نہیں. بہت زیادہ بابصیرت انسان چاہیے کہ جو ایک طرف سے اگلے مسلمان کا دین بھی خراب نہ کرے, بلا ضرورت کے اس کو سہولت دینے والا بھی نہ ہو اور مشکلات میں پھنسانے والا بھی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ یہ بیچارہ مسلمان مصیبت زدہ ہے اور ہم نے اور دین کو اور زیادہ سخت کر دیا اس کے لیے. تو یہ سختی, دین سخت بھی نہیں ہو جانا چاہیے اور اتنا نرم بھی نہیں ہو جانا چاہیے کہ دین کے اپنے امتیازات ختم ہو جائیں. بہرحال مرحلے ایسے آتے ہیں کہ جہاں ایک فقیہ کی رائے چھوڑ دینی ہوتی ہے, دوسرے فقیہ کی رائے لینی ہوتی ہے, اور اس کے لیے ضابطے بنے ہوئے ہیں, اصول بنے ہوئے ہیں کب اپنی فقیہ کی رائے چھوڑ دینی ہوگی. خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی رائے بہت ساری چھوڑ دی گئی ہیں اور ان کے شاگردوں کی رائے قبول کی گئی ہیں بہت سارے مسائل میں, اور وہاں کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی رائے پر فیصلہ نہیں ہے, ان کے شاگرد کی رائے پر فیصلہ ہے. اور یہ فیصلہ بہت سارے مسائل میں تینوں کی رائے چھوڑ دی گئی, کسی اور امام کی رائے لے لی گئی, اور وہ بھی یہ کرتے ہیں کہ ہماری رائے لے لیتے ہیں اور اس پر عمل کر لیتے ہیں. دراصل اس میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں. ہاں بہت اچھا, میں مثال عرض کرتا ہوں. آپ حضرات ایک آدمی بیمار ہو گیا, اس بیمار آدمی کو علاج کرانا ہے. علاج کرانے کی دنیا میں 33 طریقے ہیں, 30 سے زیادہ ہیں. ان 33 طریقوں میں سے ہمارے ہاں جو طریقہ علاج رائج ہے اور پایا جاتا ہے ظاہر ہے میں وہی علاج کراؤں گا. اب اگر میں کہوں گا نہیں صاحب میں وہ منگولیا کی ایک چھپی ہوئی قوم کا جو طریقہ علاج ہے وہ میں وہ کروں گا, مگر یہاں تو اس کا ڈاکٹر ہی کوئی نہیں ہے. یہ ہے میرے, یعنی آپ کہیں گے صاحب میں ہمبلی, میرے ابھی ملاقات ہوئی تھی ایک مالکی عالم سے, الجزائر کا تھا وہ, خیر وہ دیر ہو جائے گی اس سے کیا باتیں ہوئی, لیکن بہت زبردست صاحب علم شخص تھا وہ. الجزائر کے مالکی عالم سے ملاقات ہوئی تھی, اس کی تفصیلات غیر ضروری ہیں. ایک آدمی یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں ہمبلی بنوں گا, بہت اچھا اب بنیے, مگر ہمبلی مسئلہ پر عمل کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے, ایک تو کتابیں ساری چاہیے اور ان کتابوں کا سمجھانے والا آپ کو چاہیے, وہ مہیا نہیں ہے, تو آپ ہمبلی بن کر پریشان ہو جائیں گے. یہ ہے وہ صورتحال. اس صورتحال میں ہم کیا کہیں گے کہ صاحب ایک آدمی اگر اس علاقے کا ہے جہاں مالکی مسلک ہے, اس کو چاہیے کہ وہ مالکی بنے کچھ اور نہ بنے. ایک آدمی اس علاقے میں ہے جہاں ہمبلی مسلک ہے, اس کو چاہیے کہ وہ ہمبلی بنے کچھ اور نہ بنے. یہ ساتھ میں سوچتا رہے کہ وہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے یہ بھی. ایک ملک کے چار ہائی کورٹ ہیں, چار ہائی کورٹ فیصلہ کرتے ہیں ایک مقدمے کی الگ الگ, تو کیا کہا جائے گا؟ یہ سب چاروں ہائی کورٹوں کی تشریحات قانون ایک ہی ہے, پیچھے سے قانون ایک ہی ہے, تشریحات الگ الگ ہو جاتی ہیں. ٹھیک اسی طرح سے یہ چاروں فقہ جو ہیں چار ہائی کورٹ شریعت کی, تو جس علاقے میں جو فقہ رائج ہوگا اسی پر عمل کرنا چاہیے. اسی طرح سے ایک آدمی ایک ایسے ماحول میں ہے کہ جہاں صرف اہل, اس کو چاہیے کہ اسی پر عمل کریں. جی اور یہ سوال ہے کوئی ان کا, شہر سے نگر میں شادی بیاہ کے موقع پر مہر کے علاوہ تھان لکھا اور دیا جاتا ہے جو حقیقت میں دلہن کے لیے تحفہ ہوتا ہے. اکثر یہ دیکھا گیا کہ طلاق کی صورت میں اس کی حیثیت مشتبہ ہو جاتی ہے, جھگڑے کی نوعیت اختیار کر لیتی ہے. مجھے بتایا جائے کہ تھان کی شرعی حیثیت کیا ہے. سوال بالکل صحیح ہے, واقعتاً یہ جھگڑے کی چیز بن جاتی ہے, اور جھگڑے کی چیز بنانے میں خود ہمارا رویہ سبب ہے. جس وقت یہ چیز دی جاتی ہے اس وقت بتایا نہیں جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. آپ کہیں گے جی بتایا جاتا ہے, اس کا نام ہوتا ہے تھان. جواب یہ ہے کہ تھان کوئی شرعی ٹرم ہے ہی نہیں. آپ شرعی ٹرموں میں بتائیے کیا ہے. میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں, شوہر پریشان حال ہے مالی طور پر, بیوی نے کہا زیور رکھا ہوا یہ کاہے کے لیے ہے, اٹھاؤ لے جاؤ. شوہر نے اٹھایا لے لیا خرچ کیا, نہ بیوی نے بتایا یہ کیا تھا, اس نے کہا اٹھاؤ لے جاؤ, اور شوہر نے بھی نہیں سوچا میں کیا لے رہا ہوں. کل کو طلاق ہو گئی, اب دونوں سوچ رہے ہیں یہ کیا تھا. یہ شوہر کہتا ہے اس نے مدد کی میری, لہذا مجھے کیا دینا ہے اس کو. بیوی کہتی ہے مدد کیسی, اس نے دکان میں لگایا مجھے شراکت میں شریک کرے, مجھے نفع بھی دے دے اصل بھی دے دے. تو گویا بیوی یہ کہتی ہے میں نے شراکت میں دیا ہے. شوہر یہ کہتا ہے کہ مجھے اس نے مدد کی ہے. شوہر کے دعوے کے مطابق اس کو کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے, اور بیوی کے دعوے کے مطابق اس کو اصل چیز بھی ملنی چاہیے اور نفع بھی ملنا چاہیے. غلطی کہاں ہوئی؟ غلطی ہوئی ہے جس وقت بیوی نے یہ چیز دی ہے اس وقت کلیئر نہیں کیا, اور انہیں یہ کیا دے رہی ہے اس کو کلیئر کرنا ہوگا. یعنی آپ لے جائیے یہ میری طرف سے آپ کی مدد ہے, وہ یہ سوچ کر کے ہے کہ اگر کل کو ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا تو میں واپس نہیں لے سکتی. اگر اس نے بولا مدد ہے, اعانت ہے, آپ لے لیجئے کاروبار میں لگائیے میری طرف سے قرضہ ہے تو پھر قرضہ اس مانا جائے گا. آپ لے لیجئے اس کو کاروبار میں لگائیے یہ میری طرف سے شراکت ہے تو شراکت مانی جائے گی. شراکت اور قرضے میں فرق ہے. اگر اس عورت نے یہ قرضہ دے دیا, میں مثال سمجھا رہا ہوں, اگر عورت نے یہ قرضہ دے دیا شوہر کا سارا کاروبار ڈوب گیا تو بیوی کا قرضہ پھر ادا کرنا پڑے گا, اور اگر بیوی نے یہ شراکت میں دے دیا اور شوہر کا کاروبار ڈوب گیا تو سارا گیا, پھر بیوی کو کچھ نہیں ملے گا. بس شراکت کا قانون الگ ہے اور قرضے کا قانون الگ ہے. شراکت کا فائدہ یہ ہے کہ جتنا بڑھتا جائے گا بیوی کا بھی بڑھے گا, اور قرضے کا قانون یہ ہے کہ بڑھے یا گھٹے آپ کو اتنا ہی ملے گا. تو بیوی کلیئر نہیں کرتی ہے کہ میں آپ کو کیا دے رہی ہوں. ٹھیک اسی طرح سے جس وقت یہ لڑکے والے اپنی دلہن کو وہ دیتے ہیں تھان, ان کو چاہیے وہ یہ کلیئر کریں, یہ ہم امانت کے طور پر دے رہے ہیں, آریت کے طور پر دے رہے ہیں, یا ہدیے کے طور پر دے رہے ہیں, ہبا تحفہ بخشائش. اگر یہ امانت ہے تو لڑکی والے سوچیں گے ہم امانت رکھیں یا نہ رکھیں, ہم کو واپس کرنی ہے کل. اگر یہ آریت ہے, آریت کا مطلب صرف کچھ دن کے لیے, صرف استعمال کے لیے, تو لڑکی والے سوچیں کہ ہم رکھیں اس کو استعمال کرنے کے لیے یا نہیں, اس صورت میں یہ پراپرٹی شوہر کی مانی جائے گی. اور اگر وہ ہبا ہے تحفہ ہے تو پھر لڑکی مالک بن گئی اسی وقت. کیونکہ لفظ تھان کلیئر نہیں کرتا ان تین چیزوں میں سے کون سی چیز ہے, اس لیے یہ ڈاؤٹ رہتا ہے. ہم لوگ جب نکاح پڑھاتے ہیں تو ہم اس کو کلیئر کرا دیتے ہیں کہ صاحب تین میں سے بتائیے کیا ہے, تین میں سے طے کر دو. جی تھان ہے نکاح کہ تھان نہیں مانتے ہم, آپ بتائیے ان تین میں سے کیا ہے, اور تینوں کی حیثیت یہ ہے. آپ یا تو بتائیے تحفہ ہے تو لڑکی مالک بن گئی, صبح یا اگر رشتہ کٹ گیا تو لڑکی واپس نہیں دے گی, صبح ہی آپ کا انتقال ہو گیا تو لڑکی مالک بن گئی ہے اگر آپ دے رہے ہیں بطور تحفہ. اگر آپ کو یہ تحفہ دینا گوارا نہیں ہے, آپ چاہتے ہیں یہ واپس ہی مل جانا چاہیے, تو پھر آپ کہیے کہ میری طرف سے صرف آریت ہے, عارضی طور پر ہے, آپ کے پاس صرف استعمال کے لیے ہے. پھر لڑکی والوں تم سوچو تمہیں لینا ہے یہ عارضی طور پر یا نہیں, کل کو واپس کرنا پڑے گا. لڑکے والے سوچیں گے سر ہم کیوں لیں گے اپنے ساری مصیبت امانت کے طور پر, تو اس وقت ہم کلیئر کرا دیتے ہیں. تو دراصل یہ تھان جو ہے چونکہ شرعی ٹرم نہیں ہے اس لیے یہ ڈاؤٹ پیدا کر دیتا ہے, اصل شرعاً یہ واضح ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے, اب آپ کہتے ہیں کہ صاحب جو ہو چکا ہے ان کا کیس بتائیے, ان کا معاملہ بتائیے. ہاں ایسے مرحلے پر آ کر عرف آتا ہے, رواج. یہاں کا رواج کیا ہے؟ ایک دور تھا کشمیر میں ایسا کہ رواج یہ تھا کہ شوہر والے بیوی کو زیورات دیتے تھے, مانگ کر لاتے تھے. وہ علاقے میں جو کھجا قسم کے انسان ہوتا تھا زیلدار, وہ زیلدار کے پاس زیورات ہوتے تھے, باقی لوگوں کے پاس ہوتے ہی نہیں تھے, بلکہ ایک زمانے میں تو پاجامے بھی اس سے مانگ کر لاتے تھے. دور ایسا گزرا ہے کشمیر کے گاؤں میں لوگ صرف پھیلن پہن کر رہتے تھے, نیچے پاجامہ ہوتا ہی نہیں تھا. گاؤں میں پاجامہ ایک دو آدمی کے پاس ہوا کرتا تھا, حتیٰ کہ دلہا کو پاجامہ ادھار مانگ کر کے پہناتے تھے, دوسرا ادھار پہن کر کے پہناتے تھے. یہ دور گزرا ہے کشمیر میں. تو اب وہ زیلدار صاحب سے یا کسی جاگیردار صاحب سے زیورات لاتے تھے دلہن کو سجانے کے لیے. دلہن والوں کو بھی معلوم ہوتا تھا یہ چند دن کی باہر آئی ہے, اور شوہر والوں کو بھی معلوم ہوتا تھا چند دن کے لیے ہم نے اس کو سجایا ہے. وہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ گزر گیا, اس کے بعد وہ کہتا تھا صاحب زیورات یہ واپس لے جا کر دے دیتے تھے. ایک دور وہ ہے, اس کے بعد اور بدل گیا. اب آج کے حالات یہ ہیں کہ آج صورت حال یہ نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں یہاں کا رواج یہ بن چکا ہے کہ بیوی کو جو چیز دی جاتی ہے بیوی اس کے مالک بن جاتی ہے بطور تحفہ کے. کیوں ہم نے سمجھا یہ؟ اس لیے کہ اگر ان کا نکاح برقرار رہا, ٹھیک حالت میں رہا, تو شوہر کبھی نہیں کہتا ہے میرے زیورات, کبھی نہیں کہتا میرے زیورات, میں اپنی زیورات بیچوں گا, مجھے قرضہ چڑھ گیا ہے میرے, اس کبھی اس کو میرا. اس یہ علامت بتاتی ہے کہ وہ عورت مالک بن چکی ہے. تاہم اگر کوئی شوہر ان زیورات کا مالک عورت کو نہیں بنانا چاہتا ہے تو دینے سے پہلے اس کو کلیئر کر دینا چاہیے کہ صاحب ہم جو زیورات دے رہے ہیں بیوی کو یہ صرف استعمال کرنے کے لیے دے رہے ہیں, بوقت ضرورت ہم واپس لے لیں گے. جب یہ نکاح کے مجلس میں دیتے وقت یہ کلیئر کر دیا گیا ہو تو یہ پراپرٹی شوہر کی مانی جائے گی. باپ نے چار بیٹوں سے میں سے دو کی شادی کی اور انتقال کر گیا, تو کیا اب آخری دو بیٹوں کی اس کے جائیداد میں شادی کا خرچہ وضع کر کے جائیداد تقسیم کی جائے گی؟ اچھا سوال ہے, یہاں کثرت سے یہ سوال رائج ہے, کثرت سے یہ صورتحال ہے. کیا ایک باپ نے چند بیٹوں کی شادی کی پھر مر گیا اور بعد میں کچھ بیٹے بغیر شادی کے رہے, وہ بیٹے بعد میں کہتے ہیں خرچ کھاندر, خرچ کھاندر دیو پت کری سے زیادہ تقسیم, بکثرت کہتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ خرچ کھاندر شریعت میں بالکل نہیں ہے. کیوں؟ کھاندر پر جو خرچہ ہے وہ خرچے دو ہیں, نمبر ایک مہر اور نمبر دے رسم و رواج, وہ وازوان اور دوسرے وہ خرافات. مہر اس پر لازم جس کی بیوی بنے گی, تو آپ ان سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ اور وہ جو رسم و رواج ہے, وہ جب رسم و رواج ہے تو شریعت سے کیسے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم کو دلوائیے؟ لہذا ایسی صورتحال میں شریعت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے, ہم کرتے رہتے ہیں کیا کہ صاحب باپ کی پراپرٹی تقسیم کی جائے گی, اس چھوٹے بھائی کو بھی حصہ ملے گا, بڑے بھائی کو بھی حصہ ملے گا, بڑا بھائی شادی شدہ ہے اس کو بھی اتنا ہی حصہ ملے گا, چھوٹا بھائی غیر شادی شدہ اس کو بھی اتنا ہی حصہ ملے گا, اس کے بعد بڑا بھائی اخلاق کے طور پر اپنے چھوٹے بھائی کی مدد کرے شادی کرنے میں. لیکن بہرحال چھوٹا بھائی اگر یہ مطالبہ کرتا ہے میدیو سے خرچ کھاندر پت کرو زیادہ تقسیم, مطالبہ صحیح نہیں ہے. موجودہ دور میں ہم اپنی ایمان کی حفاظت کیسے کریں؟ انتہائی اہم ترین سوال ہے. آج کا دور وہ ہے جہاں اپنے گھر میں ایمان بچانا مشکل, بازار میں ایمان بچانا مشکل, بلکہ ایک عالم یہ کہتے ہیں کہ صاحب آنکھوں کو گناہ سے بچانا مشکل, کان کو گناہ سے بچانا مشکل. اگر بچانا ہو تو ہم کو آنکھ بھی بند کر کے رکھنا ہے, کان بھی بند کر کے رکھنا, تب آپ کے آنکھ اور کان گناہ سے بچ جائیں گے, مگر پھر باہر نکلنا مشکل. اس ایسے دور میں ایمان کو بچانا بہت بڑے شرف کی بات ہے, بلکہ یوں کہیے یہی اصل میں جہاد ہے. ایسے ماحول میں ایمان کے ماحول میں ایمان بچانا آسان, اور سخت ترین برائیوں کے ماحول میں ایمان بچانا بہت. اس کے دو جواب ہیں, ایک تو تفصیلی ہے اور مختصر ہے. جب کسی مسلمان کا سابقہ کسی گناہ کی چیز سے ہو, اس وقت فوراً یہ ذہن میں آ جانا چاہیے, لانا چاہیے کہ میرا خدا اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے اور کسی کو معلوم نہیں. مثلاً کسی نامحرم مسلمان بیٹی پر نظر پڑ رہی ہے اور اب کوئی کسی کو معلوم نہیں میں اس کو دیکھ رہا ہوں, اس وقت فوراً دل میں خیال آ جانا چاہیے مجھے خدا دیکھ رہا ہے اور یہ ایسی ہے جیسی میری بہن یا میری بیٹی. اپنے آپ کو کہنا ہے کیا کہ صاحب تم اپنی بہن کو دیکھ رہے ہو جیسی تمہاری بہن, ساتھ میں یہ بھی سمجھانا ہے کہ دیکھو جیسے میں اس وقت اس کو دیکھ رہا ہوں میری بہن کو کوئی اور دیکھ سکتا ہے, میں گوارا نہیں کروں گا کہ میری بہن کو کوئی اس برے ارادے سے دیکھے جس برے ارادے سے میں اس وقت اس کو دیکھ رہا ہوں. جیسے میں اپنی بہن کے لیے پسند کرتا ہوں ویسے مجھے اس کے لیے پسند کرنا چاہیے اور میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے, نمبر ایک. نمبر دو, اپنے آپ یہ کبھی آدمی پر حالات ایسے آتے ہیں, آدمی نماز پڑھتا ہے اور بہت لطف آتا ہے, بڑا وہ جو لطف آتا ہے اسی کو کہتے ہیں خشوع خضوع. خشوع خضوع کا نتیجہ ہے یہ لطف انشراح, جی چاہتا ہے اور پڑھے اور کبھی بالکل دل نہیں لگتا, دل چاہتا ہی نہیں ہے نماز پڑھانے کو, اور نہ چاہنے میں آدمی چھوڑ بھی دیتا ہے. کبھی خامخواہ کی سستی آتی ہے, سستی بھی نہیں آتی ہے, دل آمادہ ہی نہیں ہوتا. یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ کوئی وجہ ہو گئی ہے جس کی بنا پر یہ صورتحال پیدا ہو گئی. وہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان وجہوں میں سے سب سے اہم ترین وجہ یہی ہے, جب کسی نامحرم عورت پر نظر پڑتی ہے اور آدمی نے اپنے دل میں لطف محسوس کیا تو فوراً نماز کا خشوع چھن جاتا ہے. یہ ہے وہ, آپ سے چھن جائے گا وہ. چنانچہ یہاں تک لکھا گیا کہ رمضان بھر آدمی روزے کی حالت میں رہتا ہے، پھر تراویح پڑھتا ہے، پھر دعائیں کرتا ہے، تو دل میں کچھ خصوصیات پیدا ہوئی ہوتی ہیں، کچھ خصوصیات. وہ خصوصیات جو پیدا ہو گئی ہیں، اب اس کو بچا کر کے رکھنا ہے، اس پر اٹیک ہوتے رہیں گے. اس کے بعد پھر رمضان کے بعد کچھ دنوں کے بعد جب یہ کسی نامحرم عورت کو دیکھے گا اور توجہ سے دیکھے گا، دلچسپی سے دیکھے گا، لطف محسوس کرتا ہوا دیکھے گا، تو وہ خصوصیات یوں سمجھے اس پر ڈائنامٹ ہو گیا، وہ تباہ ہو گئی، ختم. اس کے بعد پھر واپس وہیں پہنچ جائے گا جس سال میں وہ پہلا تھا. یہ ہے وہ. تو غرض یہ کہ اب جب صورتحال یہ ہے تو اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ جی تم اس وقت جو یہ جو گناہ کر رہے ہو، اس گناہ کرنے کا فائدہ تم کو کچھ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے. وہ دیکھو جو تمہارا کیا کیا نقصان ہو جائے گا. یعنی عام دوسرے لفظوں میں اگر میں کہوں گا، میں یوں کہوں گا، تمہاری روح میں جو طاقت پیدا ہوئی ہے کچھ خوف خدا کی، شوق آخرت کی، شوق اعمال کی، اصل روحانیت وہی ہے. لوگوں نے سمجھا روحانیت نام ہے کرامت دکھانے کا، یا کش کا نام اور کرامت کا روحانیت نہیں ہے. روحانیت نام ہے میرے اندر اعمال کا شوق اور گناہوں کی نفرت آ گئی. یہ جو نفرت گناہوں کا شوق آ گئی، یہ روحانیت. جیسے جسمانیت آ گئی، جسمانیت کا مطلب میں تھکتا نہیں ہوں، میں کچھ بھی کھاؤں گا ہضم ہو جاتا ہے، تو جسمانیت مضبوط ہے. ایسی روحانیت کا مطلب مجھے گناہ کتنا ہی سامنے آ جائے، میں متاثر ہی نہیں ہوتا، گناہ پر حملہ آور ہی نہیں ہوتا. کتنی خوبصورت مستورہ سامنے کیوں نہ آئے، میرا دل ہی تیار نہیں اس کو دیکھنے کے لیے. اور اگر نظر پڑ بھی گئی، فوراً میں نظر ہٹا لیتا ہوں، مجھے نظر ہٹانے میں جبر نہیں کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب روحانیت مضبوط ہے آپ کی. یہ جو مضبوطی روحانیت میں آ جاتی ہے، جب شوق سے آدمی دیکھتا ہے تو روحانیت تباہ ہو جاتی ہے. تب آپ نے آپ کو سمجھانا ہے، جہاں تم یہ جو گناہ کر رہے ہو اس کا نقصان تم کو ہی ہے، وہ تو تمہارے ہاتھ آنے والا نہیں ہے. ٹھیک، اب ایک نظر پڑ گئی، پھر دوبارہ دیکھ لیا، پھر دوبارہ دیکھنے کے بعد پھر اپنے آپ کو کہنا ہے کیا فائدہ ہوا. اپنے آپ سے پوچھنا کیا فائدہ ہوا، کچھ نہیں. یہ وہ پیاس ہے کہ جتنا اس کو پیئیں گے اتنا ہی بڑھتی جائے گی، یہ گھٹے گی نہیں، یہ ختم نہیں ہوگی. مٹھائی وہ بھلا ہے، نیند وہ چیز ہے، جتنا سوئیں گے اتنی بڑھتی جائے گی. جوانی کی نیند بڑھاپے میں نہیں، جوانی میں آدمی جتنا سوئے گا اتنی ہی نیند اور آتی آئے گی. مٹھائی کی مصیبت یہی ہے، خیر یہاں کشمیر تو مٹھائی کھاتے نہیں، جن لوگوں کو مٹھائی کھانے کی وبا لگ جاتی ہے وہ جتنا کھاتے ہیں اتنا اور شوق بڑھ جاتا ہے. ٹھیک، اسی طرح سے ہی ہے. یہ تو ہے عمومی بات ہے. اس کے بعد پھر دینداروں کی دوستی، ایسے افراد جن کا دینی ذہن ہو، اسلامی ذہن ہو، گناہوں سے بچنے کا ذہن ہو، ان کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے، اور ایسے آدمیوں سے تعلقات منقطع کر لینے چاہیے جن کی زبانوں پر برائیوں کے تذکرے ہوں. مثلا گانوں کے تذکرے، کیسٹوں کے تذکرے، مستورات کے تذکرے، برائیوں کے تذکرے، ان سے اپنے آپ کو الگ جتنا رکھیں گے اتنا بچتے جائیں گے. نمبر 3، کم سے کم روزانہ کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. یا اللہ، اس ایسے دور میں میں اپنی ایمان کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو سکتا ہوں، نہیں بچ پاتا ہے میرا ایمان، اس لیے آپ ہی میرے ایمان کی حفاظت میں میری مدد فرمائیں. اور بھی اس بارے میں تفصیلات ہیں، ظاہر ہے بہت دیر ہو گئی ہے، کیونکہ معمول کے اعتبار سے نکاح کی کیا عمر ہے؟ جی، معمول کے اعتبار سے نکاح کی عمر کا مسئلہ نہیں ہے، عمر کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے آپ کے دل کے جذبات کا. جس وقت لڑکی کی حالت یہ ہو کہ اس کے دل میں نکاح کا بے انتہا شوق پیدا ہو چکا ہے اور ہر وقت نکاح کا خیال گھومتا رہتا ہے، اور اس کو تنہائیوں میں عورتوں کا تصور کر کے وہ لذت پانے لگتا ہے، اور اس کی راتوں کے بسترے کے کروٹیں اسی حال میں گزرنے لگتی ہیں، اس کی عمر 15 سال ہو یا 25 سال ہو، اس لڑکے پر نکاح فرض ہو جاتا ہے. عمر کا مسئلہ نہیں، مسئلہ ہے جذبات کا. ایک لڑکا وہ ہے 30 سال کی عمر ہے اور یہ سب جذبات پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، تو ابھی اس کے لیے نکاح کرنا سنت واجب نہیں. لیکن جب یہ جذبہ پیدا ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر جمعہ نکاح واجب ہو جاتا ہے. یعنی آدمی یہ کہتا ہے جی میری حالت یہ ہے کہ مجھ سے گناہ ہوگا. کون سا گناہ ہوگا؟ جسمانی نہیں تو آنکھوں کا تو ہوگا. اس وقت نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے. کتابوں میں لکھا ہوا عند التوقان واجب، جب خواہشات ابھر جائیں گی تو اس وقت نکاح کرنا آپ کے ذمہ لازم ہے، کیونکہ خواہشات کا اور کوئی علاج نہیں. کچھ لوگوں نے اس کا علاج نکالا، وہ ایچ پی، بالکل غلط ہے. حتیٰ کہ کچھ جگہوں کے ڈاکٹروں نے بھی اجازت، آپ سمجھ گئے، کچھ ڈاکٹروں نے بھی اجازت دی ہے. مجرمانہ حرکت کی ان لوگوں نے، مجھے معلوم ہے جس ملک کے ڈاکٹروں نے اجازت دی اور کہا اسلام اس کو اجازت دیتا ہے، ہرگز نہیں. جب اس لڑکے کی صورتحال یہ ہو کہ وہ قوت اشتہا میں مبتلا ہو چکا ہے اور نکاح کرنے کے اسباب نہیں ہے, جیسے آج کے زمانے میں کہ صاحب مالی طور پر گھر کی حالت بہت اچھی ہے لیکن والدین نہیں نکاح کریں گے تب تک جب تک آپ اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہو جائیں, یعنی آپ کو ملازمت یا بزنس نہ ہو جائے تب تک نہیں کریں گے, چاہے آپ چاہے تڑپتے رہیں آپ اور چاہے آپ کی عمر 35 سے 40 سال کیوں نہ ہو جائے تب تک نکاح نہیں کریں گے, کیونکہ آج کے زمانے کا سسٹم یہی بن چکا ہے. تو ایسے وقت میں اب لڑکا یہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ مجھے وہ بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں, نکاح بھی میرا ہونے والا نہیں ہے, خیرات میرے یہ ہو چکے ہیں, مجھے بتائیے میں کروں گا کیا. اس وقت اسلام کہتا ہے کثرت سے روزے رکھیے, کثرت سے روزے رکھیے. کہاں سے نکال آئیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد, یا معاشرہ شباب, اے جوانوں کی جماعت, ہمارا نبی جوانوں کا نبی الگ سے بتا رہے ہیں, اے جوانوں کی جماعت, اے جوانوں جس سے ہو سکے جلد سے جلد نکاح کرو, اور جو نکاح نہ کر سکے تو کثرت سے روزے رکھو, تمہاری بڑی ہوئی شہوت کو توڑ دے گا, بڑی ہوئی شہوت کو توڑ دے گا. اس وقت تو علاج یہی ایسا. ہاں جی, پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس عید ملن یا افطار ملن سے دینی فائدے اگر مرتب ہوتے ہیں پھر تو جائز ہے, اور اگر وہ دینی فائدے مرتب نہیں ہو رہے ہیں, عنوان ہے یہ اور دینی فائدے مرتب نہیں ہو رہے ہیں, تو اس کو ناجائز کہنا ہوگا. علی الاطلاق جائز ناجائز کا فیصلہ نہیں کر سکتا. یعنی پہلے دیکھنا ہے نیت کیا ہے, نیتیں ان کی کیا ہیں. میں عرض کرتا ہوں عید ملن اور افطار ملن کی پارٹیاں تو اب بش اور اٹل بہاری بھی کی طرف سے بھی ہونے لگے, تو اب ایک وہ بھی ہے نہ سنیے, اور دوسری طرف سے ہم نے بھی دیکھا کہ صاحب اپنے کچھ دوستوں کو جو بیچارے رمضان میں روزہ بھی نہیں رکھ پائے ان کو لائے کسی طرح سے, وہاں دین کی چند باتیں کہی, ان کو بھی احساس پیدا ہو گیا یار ہم نے بھی روزے رکھے ہوتے, دیکھو کتنی عجیب عجیب باتیں سنی ہم نے. ایک ملن پارٹی یہ بھی ہے, ایک افطار پارٹی یہ ہے اور ایک افطار پارٹی وہ ہے. اب اس افطار پارٹی اور اس افطار پارٹی کا ظاہر حکم ایک نہیں ہو سکتا. اس طرح کے معاملے میں کیا کرنا ہوتا ہے, یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ صاحب آپ عید ملن پارٹی یا افطار پارٹی کر رہے ہیں, کن لوگوں کو بلا رہے ہیں, پارٹی میں کیا کیا کریں گے. ایسی پارٹیاں بھی ہیں کہ صاحب افطار پارٹی ہو رہی ہے اور نمازی ختم, وہ عشاء تک کھانے میں لگ گئے, کھانا کھا کر کے رخصت ہو گئے. وہ پارٹیاں بھی ہوئی کہ جس میں نام ہے افطار پارٹی اور پیش کی گئی شرابی, مسلمان منسٹروں وزیروں کو, میں نام نہیں لوں گا ان جگہوں کا لیکن ہوا یہ. تو اب علی الاطلاق نہیں کہہ سکتا, پھر بات وہی آتی ہے گھوم کر کے. اس لیے جو حضرات یہ کر رہے ہیں ان حضرات کی ساری گفتگو سن کر کے پھر بتا سکتے ہیں کہ صاحب یہ عید ملن یا افطار پارٹی کس نوعیت کی ہے, تب ہی بتا سکتے. جبری طلاق کوئی بڑا مسئلہ, اور شاید عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے, 5:30 بجنے والے ہیں, دیر ہو چکی ہے بہت زیادہ. پھر کبھی موقع ہوا انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.